بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ألف لام ميم راء. یہ ہیں قرآن کی آیتیں اور جو کچھ آپ کی طرف اے نبی آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ اللہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہیں. اللہ ہی نے سورج چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے، ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے. وہی اللہ کام کی تدبیر کرتے ہیں، وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام باتیں حق ہیں. سورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات آتے ہیں ان کی پوری تشریح سورہ بقرہ کی تفسیر کے شروع میں لکھ آئے ہیں، اور یہ بھی ہم کہہ آئے ہیں کہ جس سورت کے اول میں یہ حروف آئیں وہاں عموماً یہی بیان ہوتا ہے کہ قرآن کلام الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. چنانچہ یہاں بھی ان حروف کے بعد فرمایا کہ یہ کتاب کی یعنی قرآن کی آیتیں ہیں. بعضوں نے کہا کہ مراد کتاب سے تورات انجیل ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں. پھر اسی پر عطف ڈال کر اور صفتیں اس پاک کتاب کی بیان فرمائی کہ یہ کتاب سراسر حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر اے نبی اتارا گیا ہے. الحق خبر ہے، اس کا مبتدا پہلے بیان ہوا ہے، یعنی الذی انزل الیک. لیکن ابن جریر کا پسندیدہ قول یہ ہے کہ واو زائدہ ہے یا عاطفہ ہے، اور صفت کا صفت پر عطف ہے جیسے ہم نے پہلے کہا ہے. پھر اس کی شہادت میں شاعر کا قول لائے ہیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ باوجود حق ہونے کے پھر بھی اکثر لوگ ایمان قبول کرنے والے نہیں، یعنی اس قرآن کی حقانیت واضح ہے، لیکن اس کی ضد ہر درمی اور سرکشی انہیں ایمان کی طرف متوجہ ہونے نہ دے گی. آسمان اور عرش کی تخلیق. اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور عظیم سلطنت تو دیکھیے کہ بغیر ستونوں کے آسمان کو اللہ نے بلند و بالا اور قائم کر رکھا ہے. زمین سے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کیسا اونچا کیا اور صرف اپنے حکم سے اسے ٹھہرایا، جس کی انتہا کوئی نہیں پاتا. آسمان دنیا ساری زمین کو اور جو اس کے ارد گرد ہے، پانی، ہوا وغیرہ، سب کو احاطہ کیے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے برابر اونچا ہے. زمین سے 500 سال کی راہ پر ہے، ہر جگہ سے اتنا ہی اونچا ہے. پھر اسی کی اپنی موٹائی اور دل بھی 500 سال کے فاصلے کا ہے. پھر دوسرا آسمان اس آسمان کو بھی گھیرے ہوئے ہے، اور پہلے سے دوسرے تک کا فاصلہ وہی 500 سال کا ہے. اسی طرح تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 12 میں فرمایا، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، یعنی اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں اور اسی کے مثل زمینیں بھی، یعنی 7، جس طرح آسمان 7 ہیں زمینیں بھی 7 ہیں. حدیث میں ہے کہ 7 آسمان اور ان میں اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے کہ چٹیل میدان میں کوئی حلقہ ہو، اور کرسی عرش کے مقابلے پر بھی ایسی ہی ہے. عرش کی قدر اللہ عز و جل کے سوا کسی کو معلوم نہیں. بعض سلف کا بیان ہے کہ عرش سے زمین تک کا فاصلہ 50,000 سال کا ہے. عرش سرخ یاقوت کا ہے. بعض مفسر کہتے ہیں آسمان کے ستون تو ہیں لیکن دیکھے نہیں جاتے، لیکن ایاس ابن معاویہ فرماتے ہیں آسمان زمین پر مشتمل قبے کے ہے، یعنی بغیر ستونوں کے ہے. قرآن کے طرز عبارت کے لائق بھی یہی بات ہے. اور سورہ حج کی آیت نمبر 65 میں اللہ نے فرمایا، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، یعنی اللہ نے آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ کہیں وہ تم پر زمین کے اوپر گرنا پڑے. اس آیت سے بھی یہی ظاہر ہے، پس ترونہا اس نفی کی تائید ہوگی،
یعنی آسمان بلا ستون اس قدر بلند ہے اور تم آپ دیکھ رہے ہو, یہ ہے کمال قدرت. چنانچہ امیہ ابن ابی السلط کے اشعار میں ہے جس کے اشعار کی بابت حدیث میں ہے کہ اس کے اشعار ایمان لائے ہیں اور اس کا دل کفر کرتا ہے. اور یہ بھی روایت ہے کہ یہ اشعار زید ابن عمرو ابن نفیل رحمہ اللہ کے ہیں, جن میں ہے وَأَنْتَ الَّذِي مِنْ فَضْلِ مَنِّ وَرَحْمَةٍ بَعَثْتَ إِلَى مُوسَى رَسُولًا مُنَادِيًا فَقُلْتَ لَهُ فَذْهَبْ وَهَارُونَ فَادْعُوَا إِلَى اللَّهِ فِرْعَوْنَ الَّذِي كَانَ طَاغِيًا وَقُولَ لَهُ هَلْ أَنْتَ سَوَّيْتَ هَذِهِ بِلَا وَتَدٍ حَتَّى اسْتَقَلَّتْ كَمَا هِيَ وَقُولَ لَهُ أَأَنْتَ رَفَعْتَ هَذِهِ بِلَا عَمَدٍ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ بَانِيًا وَقُولَ لَهُ هَلْ أَمْتَ سَوَّيْتَ وَسْطَهَا مُنِيرًا إِذَا مَا جَنَّكَ اللَّيْلُ هَادِيًا وَقُولَ لَهُ مَنْ يُرْسِلُ الشَّمْسَ غُدْوَةً فَيَصْبَحُ مَا مَسَّتْ مِنَ الْأَرْضِ ضَحِيًّا وَقُولَ لَهُ مَنْ أَنْبَتَ الْحَبَّ فِي الثَّرَى فَيَصْبَحُ مِنْهُ الْعَثْبُ يَهْتَزُّ رَابِيًا وَيَخْرُجُ مِنْهُ حَبُّهُ فِي رُؤُوسِهِ فَفِي ذَاكَ آيَاتٌ لِمَنْ كَانَ وَاعِيًا. يعني آپ وہ اللہ ہیں جنہوں نے اپنے فضل و کرم سے اپنے موسیٰ نبی کو مع ہارون ان کے بھائی علیہ السلام کے فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور ان سے فرما دیا کہ اس سرکش فرعون کو قائل کرنے کے لیے اس سے کہیں کہ اس بلند و بالا بے ستون آسمان کو کیا تو نے اے فرعون بنایا ہے, اور اس میں سورج چاند ستارے تو نے پیدا کیے ہیں, اور مٹی سے دانوں کو اگانے والا پھر ان درختوں میں بالیں پیدا کر کے ان میں دانے پکانے والا کیا اے فرعون تو ہے؟ کیا قدرت کی یہ زبردست نشانیاں ایک گہرے انسان کے لیے اللہ کی ذات کی دلیل نہیں ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے, اس کی تفسیر سورہ اعراف میں گزر چکی ہے, اور یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ جس طرح ہے اسی طرح چھوڑ دی جائے. کیفیت تشبیہ تعطیل تمثیل سے اللہ کی ذات پاک ہے اور برتر اور بلند و بالا ہے. سورج چاند اللہ کے حکم کے مطابق گردش میں ہیں اور وقت موضوع یعنی قیامت تک برابر اسی طرح لگے رہیں گے, جیسا کہ اللہ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے سورج برابر اپنی جگہ چل رہا ہے, اس کی جگہ سے مراد عرش کے نیچے ہے جو زمین کے تلے سے دوسری طرف سے ملحق ہے. یہ تمام ستارے یہاں تک پہنچ کر عرش سے اور دور ہو جاتے ہیں. کوئی صحیح بات جس پر بہت سی دلیلیں ہیں یہی ہے کہ وہ قبہ ہے متصل عالم باقی آسمانوں کی طرح, وہ محیط نہیں, اس لیے کہ اس کے پائے ہیں اور اس کے اٹھانے والے ہیں, اور یہ بات آسمان مستدیر گھومے ہوئے آسمان میں تصور میں نہیں آ سکتی. جو بھی غور کرے گا اسے سچ مانے گا, آیات و احادیث کا جانچنے والا اسی نتیجے پر پہنچے گا. وللہ الحمد والمنہ, اور تعریف اور احسان جتلانا تو اللہ ہی کا حق ہے. صرف سورج چاند کا ہی ذکر یہاں اس لیے ہے کہ ساتوں سیاروں میں بڑے اور روشن یہی دو ہیں, پس جبکہ یہ دونوں مسخر ہیں تو بطور اولا مسخر ہوئے, جیسے کہ سورج چاند کو سجدہ نہ کرو سے مراد اور ستاروں کو بھی سجدہ نہ کرنا ہے. پھر اور روایت میں تصریح بھی موجود ہے, اللہ تعالیٰ کا سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں فرمان ہے وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ الْآیَة, یعنی سورج چاند اور ستارے اللہ کے حکم سے مسخر ہیں, وہی اللہ خلق و امر والے ہیں یعنی پیدا کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں حکم دیتے ہیں, اور وہی اللہ تنہ تنہا برکتوں والے ہیں, وہی سارے جہانوں کے اکیلے پالنے والے ہیں. وہ آیتوں کو اپنی وحدانیت کی دلیلوں کو بالتفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ تم اے انسانوں اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ اور اللہ کو مان لو کہ وہ تمہیں فنا کر کے پھر دوبارہ قیامت کے دن زندہ کریں گے اور تمہیں تمہارے اچھے بھلے کا پورا پورا بدلہ انصاف کے ساتھ دے دیں گے.
وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.
اور اللہ ہی نے زمین کو پھیلا کر بچھا دیا ہے, اور اللہ نے پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی ہیں, اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پیدا کر دیے ہیں, رات کو دن سے اللہ تعالیٰ چھپا دیتے ہیں. یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں, اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں, اور باغات ہیں انگوروں کے, اور کھیت ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں, شاخدار اور بعض ایسے ہیں جو دو شاخیں نہیں, سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں, پھر بھی ہم ایک کو ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں. اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. سامعین ابن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان. پچھلی آیتوں میں عالم علوی کا بیان تھا, یعنی آسمان اور تارے اور سورج اور چاند اور اللہ تعالیٰ کا عرش اور کرسی وغیرہ. یہاں عالم سفلی کا ذکر ہو رہا ہے, یعنی زمین کو طول و عرض میں پھیلا کر, یعنی لمبائی اور چوڑائی میں پھیلا کر اللہ ہی نے بچھایا ہے. اس میں مضبوط پہاڑ بھی اللہ ہی نے گاڑے ہوئے ہیں. اس میں دریاؤں اور چشموں کو بھی اللہ ہی نے جاری کیا ہے, تاکہ مختلف شکل و صورت, مختلف رنگ, مختلف ذائقوں کے پھل پھول درخت اس سے سیراب ہوں. جوڑ جوڑ میوے اللہ نے پیدا کیے, کھٹے میٹھے وغیرہ رات دن برابر ایک دوسرے کے پے در پے برابر آتے جاتے رہتے ہیں. ایک کا آنا دوسرے کا جانا ہے. پس مکان, سکان اور زمان سب میں تصرف پر اللہ ہی قادر مطلق ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو, ان حکمتوں کو اور ان دلائل کو جو غور سے دیکھے وہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے. زمین کے ٹکڑے ملے جلے ہوئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیے کہ ایک ٹکڑے سے تو پیداوار ہو اور دوسرے سے کچھ نہ ہو. ایک کی مٹی سرخ, دوسرے کی سفید, یہ زرد یہ سیاہ, یہ پتھریلی یہ نرم, یہ میٹھی یہ شور اور ریتیلی. ایک صاف غرض یہ بھی خالق کی قدرت کی نشانی ہے, اور بتلاتی ہے کہ فاعل خود مختار مالک الملک لا شریک ایک وہی اللہ تعالی خالق کل ہے. نہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہ پالنے والا. زرع و نخیل کو اگر جناتن پر عطف ڈالیں تو پیش سے مرفوع پڑھنا چاہیے, اور عنابن پر عطف ڈالیں تو زیر سے مضاف الیہ مان کر مجرور پڑھنا چاہیے. ائمہ کی جماعت کی دونوں قراءتیں ہیں. صنوانون کہتے ہیں ایک درخت جو کئی تنوں اور شاخوں والا ہو, جیسے انار اور انجیر اور بعض کھجوریں. غیر صنوانین ایسے درخت کو جو اس طرح نہ ہو کہ ایک ہی تنا ہو, جیسے اور درخت ہوتے ہیں. اسی سے انسان کے چچا کو صنو الاب کہتے ہیں. چنانچہ صحیح مسلم سنن ابی داود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ آپ نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا, کیا آپ کو معلوم نہیں کہ انسان کا چچا مثل باپ کے ہوتا ہے؟ سنن ترمذی میں براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں ایک جڑ یعنی ایک تنے میں کئی ایک شاخدار درخت کھجور ہوتے ہیں, اور ایک تنے پر ایک ہی ہوتا ہے. یہی صنوان اور غیر صنوان ہے. یہی قول اور بزرگوں کا ہے. سب کے لیے پانی ایک ہی ہے یعنی بارش کا, لیکن ہر مزے اور پھل میں کمی بیشی میں بے انتہا فرق ہے. کوئی میٹھا ہے, کوئی کھٹا ہے. حدیث میں بھی یہ تفسیر ہے, ملاحظہ ہو سنن ترمذی. الغرض قسموں اور جنسوں کا اختلاف, رنگ کا اختلاف, بو کا اختلاف, مزے کا اختلاف, پتوں کا اختلاف, تر و تازگی کا اختلاف, ایک بہت میٹھا ایک سخت کڑوا, ایک نہایت خوش ذائقہ ایک بے حد بدمزہ, رنگ کسی کا زرد, کسی کا سرخ, کسی کا سفید, کسی کا سیاہ, کسی کا کچھ اور, اسی طرح تازگی اور پھل میں بھی اختلاف, حالانکہ غذا کے اعتبار سے سب یکساں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نیز نگیاں ایک ہوشیار شخص کے لیے عبرتیں ہیں, اور فاعل مختار اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بڑا زبردست پتہ دیتی ہیں کہ وہ اللہ جو چاہتے ہیں ہوتا ہے. عقل مندوں کے لیے یہ آیتیں اور یہ نشانیاں, اللہ کے سچے معبود ہونے کی یہ نشانیاں کافی ہیں.
وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
اور اگر آپ کو اے نبی تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا بھی عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا, یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے, اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں, جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. انکار قیامت کا بیان. اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ ان کے جھٹلانے کا کوئی تعجب نہ کریں، یہ ہیں ہی ایسے کہ اللہ تعالیٰ کی اس قدر بے شمار نشانیوں کو دیکھتے ہوئے، اللہ کی قدرت کا ہمیشہ مطالعہ کرتے ہوئے، اللہ کو مانتے ہوئے کہ سب کے خالق اللہ ہی ہیں، پھر قیامت کے منکر ہوتے ہیں، حالانکہ اس سے بڑھ کر روزمرہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر دیتے ہیں۔ ہر عقل مند جان سکتا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش انسان کی پیدائش سے بہت بڑی چیز ہے، اور دوبارہ پیدا کرنا بنسبت پہلی مرتبہ کے پیدا کرنے کے بہت آسان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 33 میں فرمایا: اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتی بلا انہ علی کل شیء قدیر، یعنی جس اللہ نے آسمان و زمین بغیر تھکے پیدا کر دیا، کیا وہ اللہ مردوں کو جلانے پر قادر نہیں؟ بے شک ہے، بلکہ ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے۔ پس یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ کفار ہیں، ان کی گردنوں میں قیامت کے دن توق ہوں گے اور یہ جہنمی ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔
وَيَسْتَعَجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔
اور اے نبی، یہ کفار آپ سے سزا کی طلبی میں جلدی کر رہے ہیں راحت سے پہلے ہی، یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہیں، بے شک آپ کے رب البتہ بخشنے والے ہیں لوگوں کی بیجا حرکتوں پر بھی، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ آپ کے رب بڑی سخت سزا دینے والے بھی ہیں۔ سامعین، ابھی سعید کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عذاب کا وقت مقرر ہے، یہ منکرین قیامت کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو ہم پر عذاب الہی جلد ہی کیوں نہیں لاتے؟ کہتے تھے کہ اے وہ شخص جو دعویٰ کرتا ہے کہ تجھ پر ذکر الہی اترتا ہے، ہمارے نزدیک تو پاگل ہے، اگر بالفرض سچا ہے تو عذاب کے فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ اس کے جواب میں ان سے کہا گیا کہ فرشتے حق اور فیصلے کے ساتھ ہی آیا کرتے ہیں، جب وہ وقت آئے گا اس وقت ایمان لانے یا توبہ کرنے یا نیک عمل کرنے کی فرصت و مہلت نہیں ملے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 53 اور 55 میں فرمایا: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، دو آیتوں تک، اور ایک جگہ یعنی سورہ معارج کی آیت نمبر 1 میں فرمایا: سأل سائل، اور سورہ شورا کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ بے ایمان اس عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور ایماندار اس سے خوف کھا رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ عذاب آنا برحق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ صوت کی آیت نمبر 16 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ وہ کفار و مشرکین کہتے تھے کہ اے اللہ، قیامت سے پہلے ہی ہمارا معاملہ نمٹا دیجئے۔ اور سورہ انفال کی آیت نمبر 32 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، وہ کفار کہتے تھے کہ اے اللہ، اگر یہ آپ کی طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائیے یا کوئی اور المناک عذاب نازل فرمائیے۔ مطلب یہ ہے کہ بوجہ اپنے کفر و انکار کے اللہ کے عذاب کا آنا محال سمجھ کر اس قدر نڈر اور بے خوف ہو گئے تھے کہ عذابوں کے اترنے کی آرزو اور طلب کیا کرتے تھے۔ یہاں فرمایا کہ ان سے پہلے کے ایسے لوگوں کی مثالیں ان کے سامنے ہیں کہ کس طرح وہ عذاب الہی میں پکڑ لیے گئے۔ یہ تو کہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم و کرم ہے کہ گناہ دیکھتے ہیں اور فوراً انہیں پکڑتے نہیں، ورنہ روئے زمین پر کسی کو چلتا پھرتا اللہ تعالیٰ نہ چھوڑتے۔ دن رات خطائیں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اور درگزر فرماتے ہیں، لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ وہ عذاب پر قدرت نہیں رکھتے۔ اللہ کے عذاب بھی بڑے خطرناک، نہایت سخت اور بہت درد اور دکھ دینے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 147 میں فرمایا: فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، کہ اگر اے نبی یہ کفار آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے رب اللہ تعالیٰ تو کشادہ رحمتوں والے ہیں، لیکن اللہ کے آئے ہوئے عذاب گنہگار پر سے نہیں ہٹائے جا سکتے۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 166 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، کہ آپ کے پروردگار اے نبی جلد عذاب کرنے والے اور بخشنے اور مہربانی کرنے والے ہیں۔ اور سورہ حجر کی آیت نمبر 49 میں فرمایا: نبی عبادی الی آخرہ، یعنی اے نبی میرے بندوں کو خبردار کر دیجئے کہ میں بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہوں اور میرے عذاب بھی بڑے دردناک ہیں۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن میں امید و خوف و لالچ کا ایک ساتھ بیان ہوا ہے۔ تاریخ دمشق ابن عساکر میں ہے کہ حسن بن عثمان ابو حسان الرمادی رحمہ اللہ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. دیکھا کہ رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے اپنے ایک امتی کی شفاعت کر رہے ہیں, جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ کیا آپ کو اتنا کافی نہیں کہ میں نے سورہ رعد میں آپ پر یہ آیت وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ نازل فرمائی ہے. ابو حسان فرماتے ہیں اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی.
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ.
اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ بات یہ ہے کہ آپ تو اے نبی صرف آگاہ کرنے والے ہیں, اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی رہبر ہوتا ہے. مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں, اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی. ہر چیز اللہ کے پاس اندازے سے ہے, چھپے کھلے کے وہ اللہ عالم ہے, سب سے بڑے اور سب سے بلند و بالا. سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے. کافر لوگ عذر اعتراض کہا کرتے تھے کہ جس طرح اگلے پیغمبر معجزے لے کر آئے, یہ پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں لائے؟ مثلا صفا پہاڑ سونے کا بنا دیتے, یا مثلا عرب کے پہاڑ یہاں سے ہٹ جاتے اور یہاں سبزہ اور نہریں ہو جاتی. پس ان کے جواب میں اور جگہ ہے کہ ہم یہ معجزے بھی دکھا دیتے, مگر اگلوں کی طرح ان کے جھٹلانے پر پھر اگلوں جیسے ہی عذاب ان پر آ جاتے. تو ان کی ان باتوں سے مغموم و متفکر نہ ہو جایا کریے. آپ کے ذمے تو اے نبی صرف تبلیغ ہی ہے, آپ ہدایت دینے والے نہیں. ان کے نہ ماننے سے آپ کی پکڑنا ہوگی. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ آپ کے بس کی بات نہیں. ہر قوم کے لیے رہبر اور داعی ہے, یا یہ مطلب کہ ہادی میں ہوں آپ ڈرانے والے ہیں؟ سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 میں ہے وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, یعنی ہر امت میں ڈرانے والا گزرا ہے, اور مراد یہاں ہادی سے پیغمبر ہے. بس پیشوا رہبر ہر گروہ میں ہوتا ہے جس کے علم و عمل سے دوسرے راہ پا سکیں. اس امت کے پیشوا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. معجم الاوسط اور معجم الصغیر للطبرانی اور زوائد المسند عبداللہ میں حسن سند کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اس جگہ اس آیت میں ہادی یعنی ہدایت دینے والے سے مراد قریش کے ایک آدمی ہیں, یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رحم مادر میں پرورش پانے والے بچے کی حقیقت سے صرف اللہ تعالی آگاہ ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. تمام جاندار مادائیں حیوان ہوں یا انسان, ان کے پیٹ کے بچوں کا, ان کے حمل کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. پیٹ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں, یعنی مرد ہے یا عورت, اچھا ہے یا برا, نیک ہے یا بد, عمر والا ہے یہ بے عمر کا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں فرمایا ہوا اعلم بکم الآیا, یعنی اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں جبکہ تمہیں زمین سے پیدا کرتے ہیں اور جبکہ تم ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے ہوتے ہو. اور سورہ زمر کی آیت نمبر 6 میں فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم الآیا, یعنی وہ اللہ تو ایسے ہیں کہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں پیدا کرتے ہیں, ایک کے بعد دوسری پیدائش میں تین تین اندھیروں میں. اور سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ الْآیَا, یعنی ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے نطفے کو خون بستہ کیا, خون بستہ کو لوتھڑے گوشت کا کیا, لوتھڑے کو ہڈی کی شکل میں کر دیا, پھر ہڈی کو گوشت چڑھایا, پھر آخری اور پیدائش میں پیدا کیا. پس بہترین ہے خالق اللہ تعالیٰ, بابرکت ہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش 40 دن تک اس کی ماں کے پیٹ میں جمع ہوتی رہتی ہے, پھر اتنے ہی دنوں تک وہ بصورت خون بستا رہتا ہے, پھر اتنے ہی دنوں تک وہ گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی خالق کل ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جسے چار باتوں کے لکھ لینے کا حکم ہوتا ہے. اس کا رزق, عمر اور نیک و بد ہونا لکھ لیتا ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے، وہ فرشتہ پوچھتا ہے اے اللہ مرد ہوگا یا عورت، شقی یعنی بدبخت ہوگا یا سعید خوشبخت ہوگا، اس کی روزی کیا ہے، عمر کتنی ہے، اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں اور وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ صحیح بخاری نے صحیح ابن حبان، سنن الکبریٰ، معجم الاوسط للطبرانی وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غیب کی پانچ کنجیاں ہیں جنہیں بجز اللہ تعالیٰ علیم و خبیر کے اور کوئی نہیں جانتا، کل کی بات اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، پیٹ کیا بڑھتے ہیں اور کیا گھٹتے ہیں کوئی نہیں جانتا، بارش کب برسے گی اس کا علم بھی کسی کو نہیں، کون شخص کہاں مرے گا اسے بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے، قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم بھی اللہ ہی کو ہے۔ پیٹ کیا گھٹاتے ہیں اس سے مراد حمل کا ساقط ہو جانا ہے، اور رحم میں کیا بڑھ رہا ہے، کیسے پورا ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ کو بخوبی علم رہتا ہے۔ دیکھ لو کوئی عورت 10 مہینہ لیتی ہے، کوئی 9، کسی کا حمل گھٹتا ہے کسی کا بڑھتا ہے، 9 ماہ سے گھٹنا 9 ماہ سے بڑھ جانا اللہ کے علم میں ہے۔ ضحاک رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں 2 سال اپنی ماں کے پیٹ میں رہا، یعنی میری پیدائش سے پہلے، جب پیدا ہوا تو میرے اگلے 2 دانت نکل آئے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے کہ حمل کی انتہائی مدت 2 سال کی ہوتی ہے، کمی سے مراد بعض کے نزدیک ایام حمل میں خون آنا، اور زیادتی سے مراد 9 ماہ سے زیادہ حمل کا ٹھہرا رہنا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں 9 سے پہلے جب عورت خون کو دیکھے تو 9 سے زیادہ ہو جاتے ہیں، مثلا ایام حیض کے، خون کے گرنے سے بچہ اچھا ہو جاتا ہے، اور نہ گرے تو بچہ پورا پاٹھا اور بڑا ہوتا ہے۔ مکحول رحمہ اللہ فرماتے ہیں بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں بالکل بے غم، بے کھٹکے اور با آرام ہوتا ہے، اس کی ماں کے حیض کا خون اس کی غذا ہوتا ہے جو بے طلب با آرام اسے پہنچتا رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ماں کو ان دنوں حیض نہیں آتا، پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو زمین پر ٹکتے ہی چلاتا ہے، اس انجان جگہ سے اسے وحشت ہوتی ہے، جب اس کی نال کٹ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی ماں کے سینے میں پہنچا دیتے ہیں، اور اب بھی بے طلب و بے جستجو، بے رنج و غم، بے فکری کے ساتھ اسے روزی ملتی رہتی ہے، یعنی ماں کا دودھ، پھر ذرا بڑا ہوتا ہے اپنے ہاتھوں کھانے پینے لگتا ہے، لیکن بالغ ہوتے ہی روزی کے لیے ہائے ہائے کرنے لگتا ہے، موت اور قتل تک سے روزی حاصل ہونے کا امکان ہو تو پسو پیش نہیں کرتا، افسوس اے ابن آدم تجھ پر حیرت ہے، جس اللہ نے تجھے تیری ماں کے پیٹ میں روزی دی، جس اللہ نے تجھے تیری ماں کی گود میں روزی دی، جس اللہ نے تجھے بچے سے بالغ بنانے تک روزی دی، اب تو بالغ اور عقل مند ہو کر یہ کہنے لگا کہ ہائے کہاں سے کھاؤں گا، موت ہو یا قتل ہو۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، ہر چیز اللہ کے پاس باندازہ ہے، رزق اجل سب مقرر شدہ ہے۔ بخاری، مسلم، سنن نسائی، بیہقی، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی صاحبہ نے آپ کے پاس آدمی بھیجا کہ میرا بچہ آخری حالت میں ہے، یعنی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، قریب ہے کہ مر جائے، رسول اللہ کا تشریف لانا میرے لیے خوشی کا باعث ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جاؤ اور ان سے کہہ دو، یعنی میری بیٹی سے، کہ جو اللہ لے لیں، یعنی تمہارے بیٹے کو اگر مار دیں، موت دے دیں، وہ اللہ ہی کا ہے، جو دے رکھے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، ہر چیز کا صحیح اندازہ اللہ کے پاس ہے، ان سے کہہ دو کہ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو بھی جانتے ہیں جو بندوں سے پوشیدہ ہے، اور اسے بھی جو بندوں پر ظاہر ہے، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، وہ اللہ سب سے بڑے ہیں، وہ ہر ایک سے بلند ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، ساری مخلوق اللہ کے سامنے عاجز لاچار ہے، تمام سر اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، تمام بندے اللہ کے سامنے عاجز لاچار اور محض بے بس ہیں۔
سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔
تم انسانوں میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور با آواز بلند سے کہنا اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو سب اللہ پر برابر و اکساں ہیں اللہ کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس انسان کی نگہبانی کرتے رہتے ہیں کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ بدلہ نہیں کرتا اور بجوز اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں ہوتا سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے اللہ کا علم تمام مخلوق کو محیط ہے یعنی گھیرے ہوئے ہے اللہ کا علم تمام مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں پست اور بلند ہر آواز وہ سنتے ہیں چھپا کھلا سب جانتے ہیں تم چھپاؤ یا کھولو اللہ سے چھپا ہوا نہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وہ اللہ پاک ہے جس کے سننے نے تمام آوازوں کو گھیرا ہوا ہے قسم اللہ تعالیٰ کی اپنے خاوند کی شکایت لے کر آنے والی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کانا پھوسی کی کہ میں پاس ہی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی لیکن میں بھی پوری طرح نہ سن سکی لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات نازل فرما دی یہ روایت سنن نسائی نے صحیح بخاری اور مستدرک حاکم میں ہے یعنی اس عورت کی یہ تمام سرگوشی اللہ تعالیٰ سن رہے تھے وہ اللہ سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں جو اپنے گھر کے تہخانے میں راتوں کے اندھیرے میں چھپا ہوا ہو وہ اور جو دن کے وقت کھلم کھلا آباد راستوں میں چلا جا رہا ہو وہ اللہ کے علم میں برابر ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 5 میں فرمایا اَلَحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 61 میں فرمایا مَا تَكُونُ فِي شَأْن کہ تمہارے کسی کام کے وقت ہم ادھر ادھر نہیں ہوتے کوئی ذرہ ہماری معلومات سے خارج نہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بطور نگہبان اور چوکیدار کے بندوں کے ارد گرد مقرر ہیں جو انہیں آفتوں سے اور تکلیفوں سے بچاتے رہتے ہیں جیسے کہ اعمال پر نگہبان فرشتوں کی اور جماعت ہے جو باری باری پے در پے آتے جاتے رہتے ہیں رات کے الگ دن کے الگ اور جیسے کہ دو فرشتے انسان کے دائیں بائیں اعمال لکھنے پر مقرر ہیں داہنے والا نیکیاں لکھتا ہے بائیں جانب والا بدیاں لکھتا ہے اسی طرح دو فرشتے اس کے آگے پیچھے ہیں جو اس کی حفاظت و حراست کرتے رہتے ہیں پس ہر انسان ہر وقت چار فرشتوں میں رہتا ہے دو اس کے اعمال کو لکھنے والے دائیں بائیں دو نگہبانی کرنے والے آگے پیچھے پھر رات کے الگ دن کے الگ چنانچہ صحیح بخاری صحیح مسلم سنن نسائی صحیح ابن حبان موطا مالک وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں فرشتے پے در پے آتے جاتے رہتے ہیں رات کے اور دن کے صبح اور شام کے ان فرشتوں کا آپس میں ملنا جھلنا صبح اور عصر کی نماز میں ہوتا ہے رات گزارنے والے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں باوجود علم کے اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم گئے تو انہیں نماز میں پایا اور آئے تو نماز میں چھوڑ آئے سنن ترمذی میں ہے رسول اللہ نے فرمایا تمہارے ساتھ وہ ہیں جو سوائے پاخانے اور جماع کے وقت تم سے علیحدہ نہیں ہوتے پس تمہیں ان کا لحاظ اور ان کی شرم اور ان کا اکرام اور ان کی عزت کرنی چاہیے مراد فرشتے ہیں پس جب اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان بندے کو پہنچانا منظور ہوتا ہے بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما محافظ یعنی حفاظت میں لگے ہوئے فرشتے اس کام کو ہو جانے دیتے ہیں مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں ہر بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موکل ہے جو اسے سوتے جاگتے جنات سے انسان سے زہریلے جانوروں اور تمام آفتوں سے بچاتا رہتا ہے ہر چیز کو روک دیتا ہے مگر وہ جسے اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ دنیا کے بادشاہوں امیروں وغیرہ کا ذکر ہے جو پہرے چوکی میں رہتے ہیں ضحاک فرماتے ہیں کہ سلطان یعنی مسلمانوں کا حاکم اللہ کی نگہبانی میں ہوتا ہے امر اللہ سے یعنی مشرکین اور ظاہرین سے واللہ اعلم ممکن ہے غرض اس قول سے یہ ہو کہ جیسے بادشاہوں امیروں کی چوکیداری سپاہی کرتے ہیں اسی طرح بندے کے چوکیدار اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ فرشتے ہوتے ہیں مسند احمد صحیح مسلم سنن دارمی اور معجم الاوسط وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جن ساتھی ہے اور فرشتہ ساتھی ہے لوگوں نے کہا آپ کے ساتھ بھی فرمایا ہاں لیکن اللہ نے اس پر میری مدد کی ہے وہ مجھے بھلائی کے سوا کچھ نہیں کہتا یہ فرشتہ بحکم الہی انسان کی نگہبانی رکھتے ہیں بعض قراتوں میں من امر اللہ کے بدلے بھی امر اللہ ہے. کعب رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر ابن آدم کے لیے ہر نرم و سخت کھل جائے تو البتہ ہر چیز اسے خود نظر آنے لگے, اور اگر اللہ کی طرف سے یہ محافظ فرشتے مقرر نہ ہو جو کھانے پینے اور شمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اللہ کی قسم تم تو اچک لیے جاؤ. ابو امامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر آدمی کے ساتھ محافظ فرشتہ ہے جو تقدیری امور کے سوا کی اور تمام بلاؤں کو اس سے دفع کرتا رہتا ہے. ایک شخص قبیلہ مراد کا علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا, انہیں نماز میں مشغول دیکھا تو کہا کہ قبیلہ مراد کے آدمی آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں, آپ پہرا چوکی مقرر کر لیجئے. علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے اس کے محافظ مقرر ہیں, بغیر تقدیر کے لکھے کسی برائی کو انسان تک پہنچنے نہیں دیتے. سنو, اجل ایک مضبوط قلعہ ہے اور عمدہ ڈھال ہے, اور کہا گیا ہے کہ بحکم الہی امر الہی سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں.
هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ.
وہی اللہ ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتے ہیں اور بوجھل بادلوں کو پیدا کرتے ہیں. گرج اللہ کی تسبیح و تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اللہ کے خوف سے. وہی اللہ ہے جو آسمانوں سے بجلیاں گراتے ہیں اور جس پر چاہتے ہیں اس پر ڈالتے ہیں. کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں اور اللہ سخت قوت والے ہیں. سامعین, اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. آسمانی بجلی کی گرج چمک, بجلی بھی اللہ کے حکم میں ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک سائل کے جواب میں کہا تھا کہ برق پانی ہے. مسافر اسے دیکھ کر اپنی ایزا اور مشقت کے خوف سے گھبراتا ہے اور مقیم برکت و نفع کی امید پر رزق کی زیادتی کا لالچ کرتا ہے. وہی اللہ ہیں جو بوجھل بادلوں کو پیدا کرتے ہیں جو بوجہ پانی کے بوجھ کے زمین سے قریب آ جاتے ہیں, پس ان میں بوجھ پانی کا ہوتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ کڑک بھی اللہ کی تسبیح اور حمد کرتی ہے, اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح و حمد کرتی ہے. چنانچہ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بادل پیدا کرتے ہیں اور اچھی طرح بولتے ہیں اور ہنستے ہیں. ممکن ہے بولنے سے مراد گرجنا اور ہنسنے سے مراد بجلی کا ظاہر ہونا ہو. سعد بن ابراہیم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش بھیجتے ہیں اور اس سے اچھی بولی اور اس سے اچھی ہنسی والا کوئی نہیں. اللہ کی ہنسی بجلی ہے اور اللہ کی گفتگو گرج ہے. صحیح ادب المفرد میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ گرج سن کر یوں کہتے سبحان من سبحت لہ. ابن ابی زکریہ فرماتے ہیں جو شخص گرج کڑک سن کر کہے سبحان اللہ و بحمدہ اس پر بجلی نہیں گرے گی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما گرج کڑک کی آواز سن کر باتیں چھوڑ دیتے اور فرماتے سبحان اللہ الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ, یعنی پاک ہے اللہ کی وہ ذات کہ جس کی تسبیح بیان کرتی ہے گرج اللہ کی تعریف سمیت اور فرشتے اللہ کے خوف سے. پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اور اس آواز میں زمین والوں کے لیے بڑی ڈراوے کی چیز ہے. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے قرآن کو جھٹلایا اور رسول اللہ کی نبوت سے انکار کیا, اسی وقت آسمان سے بجلی گری اور وہ ہلاک ہو گیا اور یہ آیت اتری. کفار و مشرکین اللہ کی عظمت و توحید کو نہیں مانتے, حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے مخالفوں اور منکروں کو سخت سزا اور ناقابل برداشت عذاب کرنے والے ہیں. بس یہ آیت سورہ نمل کی آیت نمبر 50 جیسی ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْآیَة, یعنی ان کفار و مشرکین نے مکر کیا, چال چلی, فریب رچا, اور ہم نے بھی اس طرح کے انہیں معلوم نہ ہو سکا. اب تو آپ اے نبی دیکھ لیں کہ ان کے مکر کا انجام کیا ہوا. ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو غارت کر دیا. اللہ سخت پکڑ پکڑنے والے ہیں, بہت قوی ہیں, پوری قوت و طاقت والے ہیں.
لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
اکیلے تنے تنہا انسانوں کا اللہ ہی کو پکارنا حق ہے جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ ان کے کسی کام پر نہیں پہنچتے مگر جیسے کہ کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں پڑ جائے تو وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہے اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی رہتی ہے اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں اے نبی ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین کے پروردگار کون ہیں کہہ دیجئے اللہ ہے کہہ دیجئے کیا تم پھر بھی اللہ کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھتا برابر ہو سکتے ہیں یا کیا اندھیریاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں کیا جنہیں یہ مشرک لوگ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی رب کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی نظر میں مخلوق مشتبہ ہو گئی ہو کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کے خالق ہیں وہ اکیلے ہیں اور زبردست غالب ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے مشرکین کو سمجھانے کے لیے ایک مثال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے دعوت حق ہے اس سے مراد توحید ہے محمد بن منقدر کہتے ہیں مراد لا الہ الا اللہ ہے پھر مشرکوں کافروں کی مثال بیان ہوئی کہ جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں وہ خود بخود پہنچ جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا اسی طرح یہ کفار جنہیں پکارتے ہیں اور جن سے امید رکھتے ہیں وہ ان کی امیدیں پوری نہیں کر سکتے اور یہ مطلب بھی ہے کہ جیسے کوئی اپنی مٹھیوں میں پانی بند کر لے تو وہ رہ نہیں سکتا پس باسط بمعنی قابض ہے عربی شعر میں بھی قابض ما آیا ہے بس جیسے پانی مٹھی میں روکنے والا اور جیسے پانی کی طرف ہاتھ پھیلانے والا پانی سے محروم ہے ایسے ہی یہ مشرک اللہ کے سوا دوسروں کو گو پکاریں لیکن رہیں گے محروم ہی دین دنیا کا کوئی فائدہ انہیں نہ پہنچے گا ان کی پکار بیکار و بے فائدہ ہے ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی عظمت و سلطنت کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے سامنے پست ہے اور ہر ایک اللہ کی سرکار میں اپنی عاجزی کا اظہار کرتی ہے مؤمن خوشی سے اور کافر بزور اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں ان کی پرچھائیاں صبح شام اللہ کے سامنے جھکتی رہتی ہیں آصال جمع ہے اصیل کی اور آیت میں بھی اس کا بیان ہوا ہے چنانچہ اللہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 48 میں فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ یعنی کیا ان مشرکوں نے یہ نہیں دیکھا کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی اور ان کے سائے بھی دائیں بائیں جھک کر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں حق اور باطل کی ایک مثال اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں یہ مشرکین بھی اسی کے قائل ہیں کہ زمین و آسمان کا رب اور مدبر بھی اللہ ہی ہے باوجود اس کے دوسرے اولیاء کی عبادت کرتے ہیں حالانکہ وہ سب عاجز بندے ہیں ان کے تو کیا خود اپنے بھی نفع و نقصان کا انہیں کوئی اختیار نہیں بس یہ اور اللہ تعالیٰ کے عابد اکسا نہیں ہو سکتے یہ تو اندھیروں میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بندہ نور میں ہے جتنا فرق اندھے میں اور دیکھتے میں جتنا فرق اندھیروں اور روشنی میں ہے اتنا ہی فرق ان دونوں میں ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ان مشرکین کے مقرر کرتا شریک ان کے نزدیک کسی چیز کے خالق ہیں کہ ان پر تمیز مشکل ہو گئی کہ کس چیز کا خالق اللہ ہے اور کس چیز کے خالق ان کے معبود ہیں حالانکہ ایسا نہیں اللہ تعالیٰ کے مشابہ اس جیسا اس کے برابر کا اور اللہ کے مثل کا کوئی نہیں وہ اللہ وزیر سے شریک سے اولاد سے بیوی سے بالکل پاک ہے اور ان سب سے اللہ کی ذات بلند و بالا ہے یہ تو مشرکین کی پوری بے وقوفی ہے کہ اپنے جھوٹے معبودوں کو اللہ کا پیدا کیا ہوا اللہ کی مملوک سمجھتے ہوئے پھر بھی ان کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں. لبیک پکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم حاضر ہوئے, آپ کا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک کے, وہ خود آپ کی ملکیت میں ہے اور جس چیز کا وہ مالک ہے وہ بھی دراصل آپ ہی کی ملکیت ہے, جیسا کہ صحیح مسلم اور معجم الکبیر میں یہ بات رسول اللہ سے منقول ہے. قرآن نے سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں ایک مقولہ فرمایا کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, مشرکین کہتے کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لالچ میں کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. ان کے اس اعتقاد کی رگ گردن توڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 23 میں فرمایا, جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے پاس کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر لب نہیں ہلا سکتا, یہاں تک کہ آسمانوں کے فرشتے بھی شفاعت اللہ کی اجازت کے بغیر کر ہی نہیں سکتے. سورہ مریم کی آیت نمبر 93-95 میں اللہ نے فرمایا, جس کا ترجمہ ہے, زمین و آسمان کی تمام مخلوق اللہ کے سامنے غلام بن کر بروز قیامت آنے والی ہے, سب اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اور اللہ کی گھنتی میں ہیں, اور ہر ایک تنہا تنہا اللہ کے سامنے قیامت کے دن حاضری دینے والا ہے. پس جب سب کے سب یعنی اللہ کی تمام مخلوق بندے اور غلام ہونے کی حیثیت میں اللہ کے ہاں اکساں حیثیت رکھتے ہیں, پھر ایک کا دوسرے کی عبادت کرنا بڑی حماقت اور کھلی بے انصافی نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر اللہ نے رسولوں کا سلسلہ شروع دنیا سے جاری رکھا, ہر ایک نے لوگوں کو پہلا سبق یہ دیا کہ اللہ ایک ہیں, وہی اللہ تنے تنہا ہر قسم کی عبادتوں کے لائق ہے, اللہ کے سوا کوئی اور عبادتوں کے لائق نہیں, لیکن انہوں نے نہ اپنے اقرار کا پاس کیا نہ رسولوں کی متفقہ تعلیم کا لحاظ کیا, بلکہ مخالفت کی, رسولوں کو جھٹلایا, تو کلمہ عذاب ان پر صادق آ گیا. یہ رب کا ان کے حق میں ظلم نہیں بلکہ عین انصاف تھا.
انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال.
اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا, پھر اپنی اپنی سمائی کے مطابق نالے بہ نکلے, پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا, اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور یا ساز و سامان کے لیے, اسی طرح کے جھاگ میں اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان فرماتے ہیں. اب جھاگ تو ناکارا ہو کر چلا جاتا ہے, لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتے ہیں. سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے. حق کی پائیداری, باطل کی بے ثباتی. حق و باطل کے فرق, حق کی پائیداری اور باطل کی بے ثباتی کی یہ دو مثالیں بیان فرمائیں. ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں سے بارش برساتے ہیں, چشموں, دریاؤں, نالوں وغیرہ کے ذریعے برسات کا پانی بہنے لگتا ہے, کسی میں کم کسی میں زیادہ, کوئی چھوٹی کوئی بڑی. یہ مثال ہے دلوں کی اور ان کے تفاوت کی. کوئی آسمانی علم بہت زیادہ لیتا ہے, کوئی کم, پھر پانی کی اس روح پر جھاگ تیرنے لگتے ہیں. ایک مثال تو یہ ہوئی. دوسری مثال سونے چاندی لوہے تانبے کی ہے کہ اسے آگ میں تپایا جاتا ہے. سونے چاندی زیور کے لیے, لوہا تانبا برتن بھانڈے وغیرہ کے لیے, ان میں بھی جھاگ ہوتے ہیں. تو جیسے ان دونوں چیزوں کے جھاگ مٹ جاتے ہیں, اسی طرح باطل جو کبھی حق پر چھا جاتا ہے آخر چھٹ جاتا ہے, اور حق نتھر آتا ہے جیسے پانی نتھر کر صاف ہو کر رہ جاتا ہے, اور جیسے چاندی سونا وغیرہ تپا کر کھوٹ سے الگ کر لیے جاتے ہیں. اب سونے چاندی پانی وغیرہ سے تو دنیا نفع اٹھاتی رہتی ہے, اور اس پر جو کھوٹ اور جھاگ آ گیا تھا اس کا نام و نشان بھی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کتنی صاف صاف مثالیں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ سوچیں سمجھیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 43 میں فرمایا, جس کا ترجمہ ہے کہ ہم یہ مثالیں لوگوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں لیکن اسے علماء خوب سمجھتے ہیں. بعض سلف کی سمجھ میں جب کوئی مثال نہیں آتی تھی تو وہ رونے لگتے تھے, کیونکہ انہیں نہ سمجھنا علم سے خالی لوگوں کا وصف ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, پہلی مثال میں بیان ہے ان لوگوں کا جن کے دل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ملنے والے علم کے حامل ہوتے ہیں, اور بعض دل وہ بھی ہیں جن میں شک باقی رہ جاتا ہے پس شک کے ساتھ کا عمل بے سود ہوتا ہے یقین پورا فائدہ دیتا ہے زبدن سے مراد شک ہے جو نکمی چیز ہے یقین کار آمد چیز ہے جو باقی رہنے والی ہے جیسے زیور جو آگ میں تپایا جاتا ہے تو کھوٹ جل جاتی ہے اور کھری چیز رہ جاتی ہے اسی طرح اللہ کے ہاں یقین مقبول ہے شک مردود ہے پس جس طرح پانی رہ گیا اور پینے وغیرہ کے کام آیا اور جس طرح سونا چاندی اصلی رہ گیا اور زیور وغیرہ کے کام آیا اور جس طرح تانبا لوہا وغیرہ رہ گیا اور اس کے ساز و سامان بنے اسی طرح نیک اور خالص اعمال عمل کرنے والے کو نفع دیتے ہیں اور باقی رہتے ہیں ہدایت و حق پر جو عمل پیرا رہے وہ نفع پاتا ہے جیسے لوہے کی چھری تلوار بغیر تپائے بن نہیں سکتی اسی طرح باطل اور شک اور ریاکاری والے اعمال اللہ کے ہاں کارآمد نہیں ہو سکتے قیامت کے دن باطل ضائع ہو جائے گا اور اہل حق کو حق نفع دے گا سورہ بقرہ کے شروع میں منافقوں کی دو مثالیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ایک پانی کی ایک آگ کی سورہ نور میں کافروں کی دو مثالیں بیان فرمائی ایک سراب یعنی ریتی کے دوسری سمندر کی تہ کی اندھیروں کی ریتی موسم گرما میں دور سے باہر لہریں لیتا ہوا دریا کا پانی معلوم ہوتا ہے چنانچہ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہودیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا مانگتے ہو وہ کہیں گے پیاسے ہو رہے ہیں پانی چاہتے ہیں تو ان سے کہا جائے گا کہ پھر جاتے کیوں نہیں ہو چنانچہ جہنم ایسے نظر آئے گی جیسے دنیا میں ریتیلے میدان سورہ نور کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا او کظلمات فی بحر اللجی بخاری اور مسلم میں فرمان رسول ہے کہ جس ہدایت و علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی زمین کے ایک حصے نے تو پانی کو قبول کیا گھاس چارہ بکثرت اگایا بعض زمین جاذب تھی اس نے پانی کو روک لیا پس اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی لوگوں کو نفع پہنچایا پانی ان کے پینے کے پلانے کے کھیت کے کام آیا اور ٹکڑا زمین کا سنگلاخ اور سخت تھا نہ اس میں پانی ٹھہرا نہ وہاں کچھ پیداوار ہوئی بس یہ مثال ہے اس کی جس نے دین میں سمجھ حاصل کی اور میری بعثت سے اللہ نے اسے فائدہ پہنچایا اس نے خود علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور مثال ہے اس کی جس نے اس کے لیے سر بھی نہ اٹھایا اور نہ اللہ کی وہ ہدایت قبول کی جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں بس وہ مثل سنگلاخ سخت زمین کے ہے صحیح مسلم صحیح بخاری سنن ترمذی وغیرہ میں ہے رسول اللہ نے فرمایا میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی جب آگ نے اپنے آس پاس کی چیزیں روشن کر دی تو پتنگے اور پروانے وغیرہ کیڑے اس میں گر کر جان دینے لگے وہ انہیں ہر چند روکتا ہے لیکن اس پر بھی وہ برابر گر رہے ہیں بالکل یہی مثال میری اور تمہاری ہے کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں روکتا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ آگ سے پرے ہٹو لیکن تم میری نہیں سنتے نہیں مانتے مجھ سے چھوٹ چھوٹ کر آگ میں گرے چلے جاتے ہو بس حدیث میں بھی پانی کی اور آگ کی دونوں کی مثالیں آ چکی ہیں
لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ
جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجاوری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور جن لوگوں نے اللہ کے حکم برداری نہ کی اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اسی کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہو جب بھی وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں یہی ہے جن کے لیے حساب کی سختی ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے سامعین اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجئے نیک کام کا اچھا جبکہ برے کام کا برا بدلہ نیکوں بدوں کا انجام بیان ہو رہا ہے اللہ رسول کو ماننے والے احکام کے پابند خبروں پر یقین رکھنے والے تو نیک بدلے پائیں گے ذوالقرنین نے فرمایا تھا کہ ظلم کرنے والے کو ہم بھی سزا دیں گے اور اللہ کے ہاں بھی سخت عذاب دیا جائے گا اور ایماندار نیک اعمال لوگ بہترین بدلہ پائیں گے اور ہم ان سے نرمی کی باتیں کریں گے اور سورہ یونس کی آیت نمبر 26 میں ہے جس کا ترجمہ ہے نیکوں کے لیے نیک بدلہ ہے اور زیادتی بھی یعنی اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی باتیں نہیں مانتے یہ قیامت کے دن ایسے عذابوں کو دیکھیں گے کہ اگر ان کے پاس ساری زمین بھر کر سونا ہو تو وہ اپنے فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں بلکہ اس جتنا اور بھی مگر بروز قیامت نہ فدیہ ہوگا نہ بدلہ نہ عوض نہ معاوضہ ان سے سخت باز پرس ہوگی ایک چھلکے اور ایک ایک دانے کا حساب لیا جائے گا جیسا کہ بخاری مسلم صحیح ابن حبان وغیرہ میں ہے حساب میں پورے نہ اتریں گے عذاب ہوگا جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا جو بدترین جگہ ہوگی
أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار
کیا وہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف اے نبی آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے حق ہے اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہو جو اللہ کے عہد و پیما کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا کھٹکا رکھتے ہیں اپنے رب کی رضا مندی کی طلب کی وجہ سے صبر کرتے رہتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے رہتے ہیں اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے رہتے ہیں انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے ہمیشہ رہنے کے لیے باغات جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیک کار ہوں ان کے پاس فرشتے ہر ہر دروازے سے آئیں گے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہوتی رہے صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس گھر کا سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے آیتوں میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایک وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو جو آپ کی جانب اے نبی اترا سراسر حق مانتا ہو سب پر ایمان رکھتا ہو ایک کو دوسرے کی تصدیق کرنے والا اور موافقت کرنے والا جانتا ہو سب خبروں کو سچ جانتا ہو سب حکموں کو مانتا ہو سب برائیوں کو بد جانتا ہو آپ کی سچائی کا قائل ہو اور دوسرا وہ شخص جو نابینا ہو بھلائی کو سمجھتا ہی نہیں اور اگر سمجھ بھی لے تو مانتا نہ ہو نہ سچا جانتا ہو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے جیسے فرمان ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 20 میں جس کا ترجمہ ہے کہ دوزخی اور جنتی برابر نہیں جنتی کامیاب ہیں یہی فرمان یہاں ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں بات یہ ہے کہ بھلی سمجھ سمجھداروں کی ہی ہوتی ہے مؤمن بندوں کی نیک صفات ان بزرگوں کی نیک صفتیں بیان ہو رہی ہیں اور ان کے بھلے انجام کی خبر دی جا رہی ہے جو آخرت میں جنت کے مالک بنیں گے اور یہاں دنیا میں بھی جو نیک انجام ہے وہ منافقوں کی طرح نہیں ہوتے کہ عہد شکنی اور غداری اور بے وفائی کریں یہ منافق کی خصلت ہے کہ وعدہ کر کے توڑ دیں جھگڑوں میں گالیاں بکیں باتوں میں جھوٹ بولیں امانت میں خیانت کریں صلہ رحمی کا رشتہ داروں سے سلوک کرنے کا فقیر محتاج کو دینے کا بھلی باتوں کے نبھانے کا جو حکم الہی ہے یہ اس کے عامل ہیں رب کا خوف دل میں رچا ہوا ہے نیکیاں کرتے ہیں فرمان الہی سمجھ کر بدیاں چھوڑتے ہیں فرمان الہی سمجھ کر آخرت کے حساب کا کھٹکا رکھتے ہیں اسی لیے برائیوں سے بچتے ہیں نیکیوں کی رغبت کرتے ہیں اعتدال کے راستے نہیں چھوڑتے ہر حال میں فرمان الہی کا لحاظ رکھتے ہیں حرام کاموں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی طرف گو نفس گھسیٹے لیکن یہ اسے روک لیتے ہیں اور ثواب آخرت یاد دلا کر مرضی مولا رضا رب کے طالب ہو کر نافرمانیوں سے باز رہتے ہیں نماز کی پوری حفاظت کرتے ہیں رکوع سجدے کے وقت خشوع و خضوع شرعی طور پر بجا لاتے ہیں جنہیں دینا اللہ نے فرمایا ہے انہیں اللہ کی دی ہوئی چیزیں دیتے رہتے ہیں فقیر لوگ محتاج مسکین اپنے ہوں یا غیر ہوں ان نیک ایمان اچھی خصلتوں والے لوگوں کی برکتوں سے محروم نہیں رہتے چھپے کھلے دن رات وقت بے وقت برابر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں قباحت کو احسان سے برائی کو بھلائی سے دشمنی کو دوستی سے ٹال دیتے ہیں دوسرا سرکشی کرے یہ نرمی کرتے ہیں دوسرا سر چڑھے یہ سر جھکا دیتے ہیں دوسروں کے ظلم سہ لیتے ہیں اور خود سلوک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 34 میں فرمایا ادفع باللتی ہی احسن الی آخر الآیہ یعنی اے نبی بہت اچھے طریقے سے آپ ٹال دیا کیجئے تو دشمن بھی گاڑھا دوست بن جائے گا صبر کرنے والے صاحب نصیب ہی اس مرتبے کو پاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اچھا انجام ہے وہ اچھا انجام اور بہترین گھر جنت ہے جو ہمیشہ کی والی اور پائیدار ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جنت کے ایک محل کا نام عدن ہے جس میں بروج اور بالا خانے ہیں جس کے 5000 دروازے ہیں ہر دروازے پر 5000 فرشتے ہیں وہ محل مخصوص ہے نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے لیے ضحاک رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ جنت کا شہر ہے جس میں انبیاء ہوں گے شہداء ہوں گے اور ہدایت کے ائمہ ہوں گے اور ان کے آس پاس اور لوگ ہوں گے اور ان کے ارد گرد اور جنتیں ہیں وہاں یہ اپنے اور شہیدوں کو بھی اپنے ساتھ دیکھیں گے ان کے بڑے باپ دادا ان کے چھوٹے بیٹے پوتے ان کے جوڑے بھی جو ایماندار اور نیک کار تھے ان کے پاس ہوں گے اور راحتوں میں مسرور ہوں گے جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی یہاں تک کہ اگر کسی کے اعمال اس درجہ بلندی تک پہنچنے کے قابل نہ بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجے بڑھا دیں گے اور اعلیٰ منزل تک پہنچا دیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ إِلَى آخِرِهِ یعنی جن ایمانداروں کی اولاد ان کی پیروی ایمان میں کرتی ہے ہم انہیں بھی ان کے ساتھ ملا دیتے ہیں ان کے پاس مبارک بات اور سلام کے لیے ہر ہر دروازے سے ہر ہر وقت فرشتے آتے رہتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے تاکہ ہر وقت خوش رہیں اور بشارتیں سنتے رہیں نبیوں صدیقوں شہیدوں کا پڑوس فرشتوں کا سلام اور جنت الفردوس مقام مسند احمد کی حدیث میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں جانتے بھی ہو کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو علم ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ نے فرمایا سب سے پہلے جنتی مساکین مہاجرین ہیں جو دنیا کی لذتوں سے دور تھے جو تکلیفوں میں مبتلا تھے جن کی امنگیں دلوں میں ہی رہ گئیں اور قضا آ گئی یعنی اسی حالت میں وہ مر گئے رحمت کے فرشتوں کو حکم الہی ہوگا کہ جاؤ انہیں مبارکباد دو فرشتے کہیں گے اے اللہ ہم آپ کے آسمانوں کے رہنے والے آپ کی بہترین مخلوق ہیں کیا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم جا کر انہیں سلام کریں اور انہیں مبارکباد پیش کریں اللہ تعالیٰ جواب دیں گے یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے صرف میری عبادت کی تھی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا دنیاوی راحتوں سے محروم رہے مصیبتوں میں مبتلا رہے کوئی مراد پوری نہ ہونے پائی اور یہ صابر و شاکر رہے یعنی صبر بھی کرتے رہے اور شکر گزاری بھی کی اب تو فرشتے جلدی جلدی بشوق ان کی طرف دوڑیں گے ادھر ادھر کے ہر دروازے سے گھسیں گے اور سلام کر کے مبارکباد پیش کریں گے معجم طبرانی میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے تین قسم کے لوگ ہیں فقراء یعنی فقیر مہاجرین جو مصیبتوں میں مبتلا رہے جب انہیں جو حکم ملا بجا لاتے رہے انہیں ضرورتیں بادشاہوں سے ہوتی تھیں لیکن مرتے دم تک پوری نہ ہوئیں جنت کو بروز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے سامنے بلائیں گے وہ بنی صفری اپنی تمام نعمتوں اور تازگیوں کے ساتھ حاضر ہوگی اس وقت آواز لگائی جائے گی کہ میرے وہ بندے جو میری راہ میں جہاد کرتے تھے میری راہ میں ستائے جاتے تھے میری راہ میں لڑتے بھڑتے تھے وہ کہاں ہیں آؤ بغیر حساب و عذاب کے جنت میں چلے جاؤ اس وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے اور عرض کریں گے کہ پروردگار ہم تو صبح شام آپ کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہے یہ کون ہے جنہیں ہم پر بھی آپ نے فضیلت عطا فرمائی اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میری راہ میں جہاد کیا میری راہ میں تکلیفیں برداشت کی اب تو فرشتے جلدی کر کے ان کے پاس ہر ہر دروازے سے جا پہنچیں گے سلام کریں گے اور مبارکباد پیش کریں گے کہ تمہیں تمہارے صبر کا بدلہ کتنا اچھا ملا
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے رہتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں, ان پر لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے. سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. نافرمان بندوں کی علامات. مومنوں کی صفتیں گزشتہ آیات میں بیان ہوئیں اور احادیث میں ذکر کی گئیں کہ وہ وعدے کے پورے, رشتوں ناتوں کے ملانے والے ہوتے ہیں. پھر ان کا اجر بیان ہوا کہ وہ جنتوں کے مالک بنیں گے. اب یہاں ان بدنصیبوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ان کے خلاف خصائل رکھتے ہیں, نہ اللہ کے وعدوں کا لحاظ کرتے تھے, نہ صلہ رحمی اور نہ احکام ربانی کی پابندی کا خیال رکھتے تھے. یہ لعنتی گروہ ہے اور برے انجام والا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے, رسول اللہ نے فرمایا, منافق شخص کی تین نشانیاں ہیں, باتوں میں جھوٹ بولنا, وعدوں کے خلاف کرنا, امانت میں خیانت کرنا. اور صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ جھگڑوں میں گالیاں بکنا. اس شان کے لوگ رحمت الہی سے دور ہیں, ان کا انجام برا ہے, یہ جہنمی گروہ ہے. یہ چھ خصلتیں ہوئیں جو منافقین سے اپنے غلبے کے وقت ظاہر ہوتی ہیں: باتوں میں جھوٹ, وعدہ خلافی, امانت میں خیانت, اللہ کے عہد کو توڑنا, اللہ تعالیٰ کے ملانے کے حکم کی چیزوں کو نہ ملانا, ملک میں فساد پھیلانا, اور یہ جب دبے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی جھوٹ, وعدہ خلافی اور خیانت کرتے ہیں. اللہ ہمیں ان خصلتوں سے اپنے رحم و فضل سے اپنی حفاظت میں رکھے.
اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب.
اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتے ہیں بڑھاتے ہیں اور گھٹاتے ہیں. یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے, حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے. کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پر, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی؟ تو جواب دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتے ہیں, اور جو اللہ کی طرف جھکے اللہ اسے راستہ دکھاتے ہیں. جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں. یاد رکھو, اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے, ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے. سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. دنیا کی حقیقت. اللہ تعالیٰ جس کی روزی میں کشادگی دینا چاہیں قادر ہیں, جسے تنگ روزی دینا چاہیں قادر ہیں. یہ سب کچھ حکمت و عدل سے ہو رہا ہے. کافروں کو دنیا پر سہارا ہو گیا, یہ آخرت سے غافل ہو گئے, سمجھنے لگے کہ یہاں کی کشادگی کوئی حقیقی اور بھلی چیز ہے, حالانکہ دراصل یہ مہلت ہے اور شروع ہے آہستہ پکڑ ہوگی, لیکن انہیں کوئی تمیز نہیں. مؤمنوں کو جو آخرت ملنے والی ہے اس کے مقابل تو یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں, یہ نہایت ناپائیدار اور حقیر چیز ہے. آخرت بہت بڑی اور بہتر چیز ہے, لیکن عموماً لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. چنانچہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے اپنے کلمے کی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اسے کوئی سمندر میں ڈبوئے اور دیکھے کہ اس میں کتنا پانی آتا ہے, جتنا یہ پانی سمندر کے مقابلے پر ہے اتنی ہی دنیا آخرت کے مقابلے میں ہے. صحیح مسلم اور مسند احمد میں ہے کہ ایک چھوٹے چھوٹے کانوں والے بکری کے مرے ہوئے بچے کو راستے میں پڑا ہوا دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا, جیسا یہ ان لوگوں کے نزدیک ہے جن کا یہ تھا, اس سے بھی زیادہ بیکار اور ناچیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری دنیا ہے. جنتیوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات. مشرکین کا ایک اعتراض بیان ہو رہا ہے کہ اگلے نبیوں کی طرح یہ ہمارا کہا ہوا کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتا. اس کی پوری بحث کئی بار گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ہے, لیکن اگر پھر بھی یہ ٹس سے مس نہ ہوئے یعنی ایمان قبول نہ کیا اور آپ کی نمانی تہس نہس کر کے اڑا دیے جائیں گے۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی کہ ان مشرکین کی چاہت کے مطابق میں صفا نامی پہاڑ کو سونے کا کر دیتا ہوں، زمین عرب میں میٹھے دریاؤں کی ریل پیل کر دیتا ہوں، پہاڑی زمین کو زراعتی زمین سے بدل دیتا ہوں، لیکن پھر بھی اگر یہ ایمان نہ لائے تو انہیں وہ سزا کروں گا جو کسی کو نہ ہوئی ہو، اگر چاہو تو یہ کر دوں اور اگر چاہو تو ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رہنے دوں۔ تو رسول اللہ نے دوسری صورت پسند فرمائی، یعنی توبہ اور رحمت کا دروازہ اے اللہ ان کے لیے کھلا رہنے دیجئے، ان کو عذاب نہ کیجئے۔ سچ ہے ہدایت ضلالت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، وہ کسی معجزے کے دیکھنے پر موقف نہیں۔ بے ایمانوں کے لیے نشانات اور ڈراوے سب بے سود ہیں، جن پر کلمہ عذاب صادق آ چکا ہے وہ تمام تر نشانات دیکھ کر بھی مان کر نہ دیں گے۔ ہاں عذابوں کو دیکھ کر تو پورے ایماندار بن جائیں گے، لیکن وہ محض بیکار چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 111 میں فرماتے ہیں ولو اننا الى آخر الآیۃ، جس کا ترجمہ ہے یعنی اگر ہم ان پر فرشتے اتارتے اور ان سے مردے باتیں کرتے اور ہر چھپی چیز ان کے سامنے ظاہر کر دیتے جب بھی ان کافروں کو ایمان نصیب نہ ہوتا۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں اکثر جاہل ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے، اللہ سے مدد چاہے، اللہ کی طرف عاجزی کرے، وہ راہ یافتہ ہو جاتا ہے۔ جن کے دلوں میں ایمان جم گیا ہے، جن کے دل اللہ کی طرف جھکتے ہیں، اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، راضی خوشی ہو جاتے ہیں، اور فی الواقع اللہ کا ذکر اطمینان دل کی چیز ہے۔ ایمانداروں اور نیکاروں کے لیے خوشی اور نیک فالی اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کا انجام اچھا ہے، یہ مستحق مبارکباد ہیں، یہ بھلائی کے سمیٹنے والے ہیں، ان کا لوٹنا بہتر ہے، ان کا عمل نیک ہے۔ مروی ہے کہ طوبہ سے مراد ملک حبش ہے اور نام ہے جنت کا، اور مراد اس سے جنت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جنت کی جب پیدائش ہو چکی اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا، کہتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت کا نام بھی طوبہ ہے کہ ساری جنت میں اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، ہر گھر میں اس کی شاخ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ہاتھ سے بویا ہے، لؤلؤ کے دانے سے پیدا کیا ہے، اور بحکم الہی یہ بڑھا اور پھیلا ہے۔ اسی کی جڑوں سے جنتی شہداء اور شراب اور پانی اور دودھ کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، جس نے آپ کو دیکھ لیا اور آپ پر ایمان لایا اسے مبارک ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا ہاں اسے بھی مبارک ہو، اور اسے دگنی مبارک ہو جس نے مجھے نہ دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ ایک شخص نے پوچھا توبہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جنتی درخت ہے جو 100 سال کی راہ تک پھیلا ہوا ہے، جنتیوں کے لباس اس کی شاخوں سے نکلتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنت میں ایک درخت ہے کہ سوار 100 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے گا لیکن وہ ختم نہ ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ چال بھی تیز اور سواری بھی تیز چلنے والی۔ صحیح بخاری شریف میں آیت وظل ممدود کی تفسیر میں بھی یہی ہے۔ سدرۃ المنتہا کے بارے میں سنن ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کی ایک شاخ کے سائے تلے 100 سال تک سوار چلتا رہے گا، اور 100 سوار اس کی ایک ایک شاخ تلے ٹھہر سکتے ہیں، اس میں سونے کی ٹڈیاں ہیں، اس کے پھل بڑے بڑے مٹکوں کے برابر ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنت کے اس طوبہ نامی درخت کو حکم ہوگا کہ میرے بدنوں کے لیے بہترین چیزیں ٹپکا، تو اس میں سے گھوڑے اور اونٹ برسنے لگیں گے، سجے سجائے اور زین لگام وغیرہ کسے کسائے اور عمدہ بہترین لباس وغیرہ۔ ابن جریر نے اس جگہ ایک عجیب و غریب اثر وارد کیا ہے۔ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے، جس کے سائے تلے سوار 100 سال تک چلتا رہے گا لیکن ختم نہ ہوگا، اس کی تر و تازگی کھلے ہوئے چمن کی طرح ہے، اس کے پتے بہترین اور عمدہ ہیں، اس کے خوشے عنبری ہیں، اس کے کنکر یاقوت ہیں، اس کی مٹی کافور ہے، اس کا گارا مشک ہے، اس کی جڑ سے شراب کی، دودھ کی اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، اس کے نیچے جنتیوں کی مجلسیں ہوں گی، یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، جو ان کے پاس فرشتے اونٹنیاں لے کر آئیں گے، جن کی زنجیریں سونے کی ہوں گی، جن کے چہرے چراغ جیسے چمکتے ہوئے ہوں گے، بال ریشم جیسے نرم ہوں گے, جن پر یاقوت جیسے پالان ہوں گے, جن پر سونا جڑاؤ ہو رہا ہوگا, جن پر ریشمی جھولے ہوں گی. وہ اونٹنیاں ان کے سامنے پیش کریں گے اور کہیں گے کہ یہ سواریاں تمہیں بھجوائی گئی ہیں اور دربار الہی میں تمہارا بلاوا ہے. یہ ان پر سوار ہوں گے, وہ پرندوں کی رفتار سے بھی تیز رفتار ہوں گی. جنتی ایک دوسرے سے مل کر چلیں گے, اونٹنیوں کے کان سے کان بھی نہ ملیں گے, پوری فرما برداری کے ساتھ چلیں گی. راستے میں جو درخت آئیں گے وہ خود بخود ہٹ جائیں گے کہ کسی کو اپنے ساتھی سے الگ نہ ہونا پڑے. یوں ہی رحمان و رحیم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے, اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے پردے ہٹا دیں گے, یہ اپنے رب کے منہ کو دیکھیں گے اور کہیں گے اللہم انت السلام و الیک السلام و حق لک الجلال والاکرام, یعنی اے اللہ آپ خود سلامتی والے ہیں اور آپ ہی کی طرف سے سلامتی ہے, اور آپ کا حق ہے کہ آپ جلال اور اکرام کی صفات سے متصف ہوں. ان کے جواب میں اللہ رب العزت فرمائیں گے انا السلام و منی السلام, میں ہی سلامتی والا ہوں اور میری ہی جانب سے سلامتی ہے, تم پر میری رحمت سابق ہو چکی اور محبت بھی, میرے ان بندوں کو مرحباً ہو جو بن دیکھے مجھ سے لڑتے رہے, میری فرما برداری کرتے رہے. جنتی کہیں گے باری تعالی, نہ تو ہم سے آپ کی عبادت کا حق ادا ہوا نہ آپ کی پوری قدر ہوئی, ہمیں اجازت دیجئے کہ آپ کے سامنے سجدہ کریں. اللہ فرمائیں گے یہ محنت کی جگہ نہیں نہ عبادت کی, یہ تو نعمتوں راحتوں اور مالا مال ہونے کی جگہ ہے, عبادتوں کی تکلیف جاتی رہی یعنی دنیا میں. مزے لوٹنے کے دن آ گئے, جو چاہو مانگو پاؤ گے, تم میں سے جو شخص جو مانگے اسے دوں گا, بس یہ مانگیں گے کم سے کم سوال والا کہے گا کہ اے پروردگار آپ نے دنیا میں جو پیدا کیا تھا جس میں آپ کے بندے ہائے وائے کر رہے تھے, میں چاہتا ہوں کہ شروع دنیا سے آخر دنیا تک دنیا میں جتنا کچھ تھا مجھے عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے کچھ نہ مانگا, اپنے مرتبے سے بہت کم چیز مانگی, اچھا ہم نے دی, میری بخشش اور دین میں کیا کمی ہے. پھر فرمائیں گے جن چیزوں تک میرے ان بندوں کے خیالات کی رسائی بھی نہیں وہ انہیں دو, چنانچہ دی جائیں گی یہاں تک کہ ان کی خواہشیں پوری ہو جائیں گی. ان چیزوں میں جو انہیں یہاں ملیں گی تیز رو گھوڑے ہوں گے, ہر چار پر یاقوتی تخت ہوگا, ہر تخت پر سونے کا ایک ڈیرا ہوگا, ہر ڈیرے میں جنتی فرش ہوگا جن پر بڑی بڑی آنکھوں والی دو دو حوریں ہوں گی جو دو دو حلے پہنے ہوئے ہوں گی جن میں جنت کے تمام رنگ ہوں گے اور تمام خوشبوئیں ان خیموں کے باہر سے ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے گویا وہ باہر بیٹھی ہیں, ان کے پنڈلی کے اندر کا گودا باہر سے نظر آ رہا ہوگا جیسے سرخ یاقوت میں ڈورا پرویا ہوا ہو اور وہ اوپر سے نظر آ رہا ہو. ہر ایک دوسرے پر اپنی فضیلت ایسی جانتی ہوگی جیسی فضیلت سورج کی پتھر پر. اس طرح جنتی کی نگاہ میں بھی دونوں ایسی ہی ہوں گی, یہ ان کے پاس جائے گا اور ان سے بوس و کنار میں مشغول ہو جائے گا. وہ دونوں اسے دیکھ کر کہیں گی اللہ کی قسم ہمارے تو خیال میں بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تم جیسا خاوند ہمیں دے گا. اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی طرح صف بندی کے ساتھ سواریوں پر یہ واپس ہوں گے اور اپنی منزلوں میں پہنچیں گے. دیکھو تو صحیح اللہ وہاب نے انہیں کیا کیا نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں. وہاں بلند درجہ لوگوں میں اونچے اونچے بالا خانوں میں جو نرے موتی کے بنے ہوئے ہوں گے, جن کے دروازے سونے کے ہوں گے, جن کے تخت یاقوت کے ہوں گے, جن کے فرش نرم اور موٹے ریشم کے ہوں گے, جن کے ممبر نور کے ہوں گے, جن کی چمک سورج کی چمک سے بالا تر ہوگی, اعلی علیین میں ان کے محل ہوں گے, یاقوت کے بنے ہوئے نورانی جن کے نور سے آنکھوں کی روشنی جاتی رہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں ایسی نہ کریں گے. جو محلات یاقوت سرخ کے ہوں کہ ان میں سبز ریشمی فرش ہوں گے, اور جو زرد یاقوت کے ہوں گے ان کے فرش سرخ مخمل کے ہوں گے, جو زمرد اور سونے کے جڑاوے کے ہوں گے ان تختوں کے پائے جواہر کے ہوں گے, ان پر چھتیں لؤلؤ یعنی موتی کی ہوں گی, ان کے برج مرجان کے ہوں گے, ان کے پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے تحفے وہاں پہنچ چکے ہوں گے, سفید یاقوتی گھوڑے غلمان لیے کھڑے ہوں گے جن کا سامان چاندی کا جڑاؤ کا ہوگا, ان کے تخت پر اعلیٰ ریشمی نرم و دبیز فرش بچھے ہوں گے. یہ جنتی ان سواریوں پر سوار ہو کر بے تکلف جنت میں جائیں گے, دیکھیں گے کہ ان کے گھروں کے پاس نورانی ممبروں پر فرشتے ان کے استقبال کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کا شاندار استقبال کریں گے, مبارکباد دیں گے, مصافحہ کریں گے. پھر یہ اپنے گھروں میں داخل ہوں گے, انعامات ربانی وہاں موجود پائیں گے, اپنے محلات کے پاس دو جنتیں ہری بھری پائیں گے اور دو پھلی پھولی جن میں دو چشمے پوری روانی سے جاری ہوں گے اور ہر قسم کے جوڑدار میوے ہوں گے اور خیموں میں پاک دامن بھولی بھالی پردہ نشین ہورے ہوں گی. جب یہ یہاں پہنچ کر راحت و آرام میں ہوں گے اس وقت اللہ رب العزت فرمائیں گے, میرے پیارے بندو تم نے میرے وعدے سچے پائے, کیا تم میرے ثوابوں سے خوش ہو گئے؟ وہ کہیں گے اے پروردگار ہم خوب خوش ہو گئے, بہت ہی رضامند ہیں, دل سے راضی ہیں, کلی کلی کھلی ہوئی ہے. آپ بھی ہم سے خوش رہیے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر میری رضامندی نہ ہوتی تو میں اپنے اس مہمان خانے میں تمہیں کیسے داخل ہونے دیتا, اپنا دیدار کیسے دکھاتا, میرے فرشتے تم سے مصافحہ کیوں کرتے؟ تم خوش رہو, با آرام رہو, تمہیں مبارک ہو, تم پھلوں پھولوں اور سکھ چین اٹھاؤ, میری یہ انعامات گھٹنے اور ختم ہونے والے نہیں. اس وقت وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سزاوار تعریف ہے جنہوں نے ہم سے غم و رنج کو دور کر دیا اور ایسے مقامات پر پہنچا دیا کہ جہاں ہمیں کوئی تکلیف کوئی مشقت نہیں. یہ اللہ ہی کا فضل ہے, وہ اللہ بڑے ہی بخشنے والے اور قدردان ہیں. یہ سیاق غریب ہے اور یہ اثر عجیب ہے. ہاں اس کے بعد شواہد بھی موجود ہیں, چنانچہ بخاری و مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا فرمائیں گے کہ مانگ, وہ مانگتا جائے گا اور ہر خوبیوں کے مالک لائق تعریف اللہ تعالیٰ اسے دیتے جائیں گے, یہاں تک کہ اس کا سوال پورا ہو جائے گا, اب اس کے سامنے کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی. تو اب اللہ تعالیٰ خود اسے یاد دلائیں گے کہ یہ مانگ یہ مانگ, یہ مانگے گا اور پائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ سب میں نے تجھے دے دیا اور اتنا ہی اور بھی 10 مرتبہ عطا فرمایا. صحیح مسلم شریف کی قدسی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندو تمہارے اگلے پچھلے انسان جنات سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے دعائیں کریں اور مانگیں, میں ہر ایک کے تمام سوالات پورے کروں, لیکن میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہ آئے گی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر کے پانی میں آئے. خالد ابن معدان رحمہ اللہ کہتے ہیں جنت کے ایک درخت کا نام توبہ ہے, اس میں تھن ہے جن سے جنتیوں کے بچے دودھ پیتے ہیں, کچے گرے ہوئے بچے جنت کی نہروں میں ہیں قیامت کے قائم ہونے تک, پھر 40 سال کے بن کر اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں رہیں گے. واللہ اعلم.
كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.
اسی طرح ہم نے آپ کو اے نبی اس امت میں بھیجا جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتاری گئی ہے پڑھ کر سنائیں, یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے پالنے والے تو اللہ ہی ہیں, اللہ کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں, اللہ ہی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اللہ ہی کی جانب میرا رجوع کرنا ہے. سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں, ارشاد ہوتا ہے کہ جیسے اس امت کی طرف ہم نے آپ کو اے نبی بھیجا کہ آپ انہیں کلام الہی پڑھ کر سنائیں, اسی طرح آپ سے پہلے اور رسولوں کو ان اگلی امتوں کی طرف بھیجا تھا, انہوں نے بھی پیغام الہی اپنی اپنی امتوں کو پہنچایا مگر انہوں نے یعنی ان کی قوم والوں نے جھٹلایا, اسی طرح آپ کو بھی جھٹلایا گیا. تو آپ کو تنگ دل نہ ہونا چاہیے, ہاں ان جھٹلانے والوں کو ان کا انجام دیکھنا چاہیے جو ان سے پہلے تھے کہ عذاب الہی نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, بس آپ کی تکذیب تو ان کی تکذیب سے بھی ہمارے نزدیک زیادہ ناپسند ہے, اب یہ دیکھ لیں کہ ان پر کیسے عذاب برستے ہیں. یہی فرمان سورہ نحل کی آیت نمبر 63 میں ہے کہ تاللہ لقد ارسلنا, اور سورہ انعام کی آیت نمبر 34 میں ہے ولقد کذبت رسل, کہ اے نبی دیکھ لیجئے ہم نے اپنے والوں کی کس طرح مدد فرمائی اور انہیں کیسے غالب کیا, آپ کی قوم کو دیکھ کر کے رحمان سے کفر کر رہی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے اس وصف اور نام کو مانتی ہی نہیں. حدیبیہ کی صلح کے لکھنے کے وقت اس پر اڑ گئے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے نہیں دیں گے, ہم نہیں جانتے کہ رحمان الرحیم کیا ہے, پوری حدیث بخاری میں ہے. قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 میں ہے، قل ادعوا اللہ و ادعوا الرحمن، کہ اے نبی ان کفار و مشرکین سے کہیے کہ اللہ کہہ کر اللہ کو پکارو یا رحمان کہہ کر، اللہ تو بہترین ناموں والے ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم، سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی، ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبداللہ اور عبد الرحمن نہایت پیارے نام ہیں، یعنی اللہ کا بندہ اور رحمان کا بندہ۔ جس سے تم کفر کر رہے ہو، میں تو اس اللہ کو مانتا ہوں، اللہ ہی میرے پروردگار ہیں، میرے بھروسے اللہ ہی کے ساتھ ہیں، اللہ ہی کی جانب میری تمام تر توجہ اور رجوع اور دل کا میلان ہے، اللہ کے سوا کوئی ان باتوں کا مستحق ہی نہیں۔
وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعَدُ اللَّهِ ان اللہ لا يخلف المیعاد۔
اگر بالفرض قرآن کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے، یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی، پھر بھی انہیں ایمان نہ آتا۔ بات یہ ہے کہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمعی نہیں کہ اگر اللہ چاہیں تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیں؟ کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی، یا ان کے مکانوں کے ارد گرد گھومتی رہے گی تا وقت کے وعدہ الہی آ پہنچے، اور اللہ تعالیٰ بلا شبہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے۔ قرآن کریم کی تعریف۔ اللہ تعالیٰ اس پاک کتاب قرآن کریم کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اگلی کتابوں میں سے کسی کتاب کے ساتھ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جانے والے اور زمین پھٹ جانے والی اور مردے جی اٹھنے والے ہوتے، تو یہ قرآن جو تمام اگلی کتابوں سے بڑھ چڑھ کر ہے، ان سب سے زیادہ اس بات کا اہل تھا۔ اس میں تو وہ معجز بیانی ہے کہ سارے جنات و انسان مل کر بھی اس جیسی ایک صورت نہ بنا کر لا سکے، یہ مشرکین اس کے بھی منکر ہیں۔ تو معاملہ اللہ تعالیٰ کی سپرد کردہ مالک کل ہے تمام کاموں کے، مرجع وہی ہے، وہ اللہ جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے، جو نہیں چاہتے ہرگز نہیں ہوتا۔ اللہ کے بھٹکائے ہوئے کی رہبری اور اللہ کے راہ دکھائے ہوئے کی گمراہی کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ یاد رہے کہ قرآن کا اطلاق اگلی آسمانی کتابوں پر بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ سب سے مشتق ہے۔ مسند میں داؤد علیہ السلام پر قرآن اس قدر آسان کر دیا گیا تھا، یعنی زبور جو اللہ نے ان پر اتاری، کہ ان کے حکم سے سواری کسی جاتی، اس کے تیار ہونے سے پہلے ہی وہ قرآن کو ختم کر لیتے، یعنی زبور کو تیز تیز پڑھ لیتے، سوائے اپنے ہاتھ کی کمائی کے وہ اور کچھ نہ کھاتے تھے۔ پس مراد یہاں قرآن سے زبور ہے۔ کیا ایماندار اب تک اس سے مایوس نہیں ہوئے کہ تمام مخلوق ایمان نہیں لانے کی؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں؟ رب کی یہ منشا ہی نہیں اگر ہوتی تو روئے زمین کے لوگ مسلمان ہو جاتے۔ بھلا اس قرآن کے بعد کس معجزے کی ضرورت دنیا کو رہ گئی؟ اس سے بہتر، اس سے واضح، اس سے صاف، اس سے زیادہ دلوں میں گہر کرنے والا اور کون سا کلام ہوگا؟ اسے تو اگر بڑے بڑے پہاڑ پر اتارا جاتا تو وہ بھی خشیت الہی سے چکنا چور ہو جاتا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کو ایسی چیز ملی کہ لوگ اس پر ایمان لائیں، میری ایسی چیز اللہ تعالیٰ کی یہ وحی ہے، پس مجھے امید ہے کہ سب نبیوں سے زیادہ تابے داروں والا میں ہو جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے معجزے ان کے ساتھ ہی چلے گئے، اور میرا یہ معجزہ یعنی قرآن مجید جیتا جاگتا رہتی دنیا تک رہے گا، نہ اس کے عجائبات ختم ہو، نہ یہ کثرت تلاوت سے پرانا ہو، نہ اس سے علماء کا پیٹ بھر جائے۔ یہ فضل ہے، دل لگی نہیں۔ جو سرکش اسے چھوڑ دے گا اللہ اسے توڑ دیں گے، جو اس کے سوا اور میں ہدایت تلاش کرے گا اسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں گے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قرآن کے ساتھ یہ امور ظاہر ہوتے تو تمہارے اس قرآن کے ساتھ بھی ہوتے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے تاکہ تم سب کو آزما لے، اپنے اختیار سے ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ کیا ایمان والے نہیں جانتے؟ ییأس کے بدلے دوسری جگہ یتبینا بھی ہے۔ ایماندار ان کی ہدایت سے مایوس ہو چکے تھے، ہاں اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کسی کا بس نہیں، وہ اگر چاہے تمام مخلوق کو ہدایت پر کھڑا کر دیں۔ یہ کفار برابر دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب برابر ان پر برستے رہتے ہیں یا ان کے آس پاس آ جاتے ہیں، پھر بھی یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 27 میں فرمایا، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى، یعنی ہم نے تمہارے آس پاس کی بہت سی بستیوں کو ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے غارت و برباد کر دیا اور طرح طرح سے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائی کہ لوگ برائیوں سے باز رہیں۔ اور سورہ رعد کی آیت نمبر 41 میں فرمایا، أَفَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، کیا یہ کفار نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ کیا اب بھی اپنا ہی غلبہ مانتے چلے جائیں گے؟ تحلو کا فاعل قارعہ ہے، یہی ظاہر اور مطابق روانی عبارت ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قارعہ پہنچے یعنی چھوٹا سا لشکر اسلامی، یا تو خود ان کے شہر کے قریب اتر پڑے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ وعدہ الہی آ پہنچے، اس سے مراد فتح مکہ ہے۔ آپ سے ہی مروی ہے کہ قارعہ سے مراد آسمانی عذاب ہے اور آس پاس اترنے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے لشکروں سمیت ان کی حدود میں پہنچ جانا ہے اور ان سے جہاد کرنا ہے۔ مجاہد، قتادہ، عکرمہ، ان سب کا قول ہے کہ یہاں وعدہ ربانی سے مراد فتح مکہ ہے، لیکن حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اللہ کا وعدہ اپنے رسولوں کی نصرت و امداد کا ہے، وہ کبھی ٹلنے والا نہیں، انہیں اور ان کے تابے داروں کو ضرور بلندی نصیب ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 47 میں فرمایا، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعَدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ، یہ غلط گمان ہرگز کفار و مشرکین کو نہ کرنا چاہیے کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کریں گے، اللہ غالب ہیں اور بدلہ لینے والے ہیں۔
وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ،
اور یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کے ساتھ اے نبی مسخرہ پن کیا گیا تھا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا تھا، پس میرے عذاب کی کیسی کچھ تکلیف ہوئی۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے۔ انبیاء کے ساتھ مذاق کرنے والوں کو بھی مہلت ملی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ اپنی قوم کے غلط رویے سے رنج و فکر نہ کریں، آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا بھی یوں ہی مذاق اڑایا گیا تھا، میں نے ان کافروں کو بھی کچھ دیر تو ڈھیل دی تھی، آخر کار بے طرح پکڑ لیا تھا اور کھو جڑا کھو دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کس کیفیت سے میرے عذاب ان پر آئے اور ان کا انجام کیسا کچھ ہوا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 48 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، بہت سی بستیاں ہیں جو باوجود ظلم کے بہت دنوں دنیا میں مہلت لے رہے ہیں لیکن آخر اپنی بدعملیوں کی پاداش میں عذابوں کا شکار ہوئیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظلم کو ڈھیل دیتے ہیں، پھر جب پکڑتے ہیں تو ظلم حیران رہ جاتا ہے۔ پھر آپ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 102 تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، یعنی اسی طرح آپ کے رب جب کسی بستی میں ظلم پھیل جاتا ہے تو انہیں اپنے عذاب میں پکڑ لیتے ہیں۔
أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد۔
آیا وہ اللہ جو کہ خبر لینے والے ہیں ہر اس شخص کی اس کے کیے ہوئے اعمال پر، ان کفار و مشرکین نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے، اے نبی کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتے ہی نہیں یا صرف اوپری اوپری باتیں بنا رہے ہو؟ بات دراصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کو ان کے مکر بھلے سمجھائے گئے ہیں اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں، جس کو اللہ گمراہ رہنے دیں اس کا راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی محافظ ہیں، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اعمال کے محافظ ہیں، ہر ایک کے اعمال کو جانتے ہیں، ہر نفس پر نگہبان ہیں، ہر عمل کرنے والے کے خیر و شر کے عمل سے باخبر ہے. کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں, کوئی کام اللہ کی بے خبری میں نہیں ہوتا. ہر حالت کا اللہ کو علم ہے, ہر عمل پر وہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے موجود ہے. ہر پتے کے جھڑنے کا اللہ کو علم ہے, ہر جاندار کی روزی اللہ کے ذمہ ہے, ہر ایک کے ٹھکانے کا اللہ کو علم ہے. ہر بات اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے, کھلی چھپی ہر بات کو وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تم جہاں ہو وہاں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اپنے علم سے ہے, تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. ان تمام تر اور ان کے علاوہ دوسری عمدہ صفات کے مالک اللہ رب العالمین کیا تمہارے ان جھوٹے ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبودان باطلہ جیسے ہیں, جو نہ سنے نہ دیکھیں نہ اپنے لیے کسی چیز کے مالک نہ کسی اور کے نفع نقصان کا انہیں اختیار؟ اس جواب کو حذف کر دیا, کیونکہ دلالت کلام موجود ہے اور فرمان الہی ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَا, انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا اور ان کی عبادت کرنے لگے. تم ذرا ان کے نام تو بتاؤ, ان کے حالات تو بیان کرو تاکہ دنیا جان لے کہ وہ محض بے حقیقت ہیں. کیا تم زمین کی ان چیزوں کی خبر اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہو جنہیں وہ نہیں جانتے, یعنی جن کا وجود ہی نہیں؟ اس لیے کہ اگر وجود ہوتا تو اللہ کے علم سے باہر نہ ہوتا, کیونکہ اللہ سے کوئی مخفی سے مخفی چیز بھی حقیقتاً مخفی نہیں. یا صرف یوں ہی اٹکل اور پچو باتیں بنا رہے ہو, فضول گپ مار رہے ہیں. تم نے ہی آپ ان کے نام گھڑ لیے, تم نے ہی انہیں نفع نقصان کا مالک قرار دیا اور تم نے ہی ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی. یہی تمہاری بڑے کرتے رہے, نہ تو تمہارے ہاتھ میں کوئی ربانی دلیل ہے نہ کوئی اور دلیل, یہ تو صرف وہم پرستی اور خواہش پروری ہے. ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو چکی ہے, کفار کا مکر انہیں بھلے رنگ میں دکھائی دے رہا ہے. وہ اپنے کفر پر اور اپنے شرک پر ہی ناز کر رہے ہیں, دن رات اسی میں مشغول ہیں اور اسی کی طرف اوروں کو بلا رہے ہیں. جیسے اللہ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 25 میں فرمایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا الْآیَةَ, یعنی ان کے شیطانوں نے ان کی بے ڈھنگیاں ان کے سامنے زینت دار کر دی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے طریقے بدی سے روک دیے گئے ہیں. ایک قرآت اس کی صدو بھی ہے, یعنی انہوں نے اسے اچھا جان کر پھر اوروں کو اس میں پھانسنا شروع کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے لوگوں کو روکنے لگے. رب کے گمراہ کیے ہوئے لوگوں کو کون راہ دکھا سکے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 میں فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, کہ جسے اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالنا چاہیں آپ اے نبی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی تو اختیار نہیں رکھتے. اور سورہ نحل کی آیت نمبر 37 میں فرمایا, جس کا ترجمہ ہے کہ گو آپ ان کی ہدایت کا کتنا ہی کیوں نہ لالچ کریں لیکن اللہ ان گمراہوں کو راہ دکھانا نہیں چاہتے, پھر کون ہے جو ان کی مدد کرے؟
لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ.
ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے. انہیں غضب الہی سے بچانے والا کوئی بھی نہیں. اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں لہریں لے رہی ہیں, اس کے میوے ہمیشگی والے ہیں اور اس کے سائے بھی. یہ ہے انجام کار پرہیزگاروں کا, اور کافروں کا انجام کار دوزخ ہے. سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. جہنم کے عذاب اور جنت کے نظارے. کفار کی سزا اور نیک کار کی جزا کا ذکر ہو رہا ہے. کافروں کا کفر و شرک بیان فرما کر ان کی سزا بیان فرمائی کہ وہ مؤمنوں کے ہاتھوں قتل و غارت ہوں گے, اس کے ساتھ ہی آخرت کے سخت تر عذابوں میں گرفتار ہوں گے جو اس دنیا کی سزا سے بدرجہ بدتر ہیں. ملعنہ کرنے والی میاں بیوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہی ہلکا ہے. یہ روایت مسلم کی ہے. یہاں کے عذاب فانی ہیں اور وہاں کا باقی, اور جہنم کی اس آنکھ کا عذاب جو یہاں کی آنکھ سے 70 حصے زیادہ تیز ہے, پھر قید وہ جو تصور میں بھی نہ آ سکے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کی آیت نمبر 25 میں فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ, آج یعنی قیامت کے دن اللہ جیسے نہ عذاب کسی کے نہ اللہ جیسی قید و بند کسی کی. اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 11 میں فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا, اور قیامت کے منکروں کے لیے ہم نے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے, دور سے ہی انہیں دیکھتے ہی شور و غل قیامت کے دن آگ شروع کر دے گی. وہاں کے تنگ و تاریک مکانات میں جب یہ جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے تو ہائے ہائے کرتے ہوئے موت مانگنے لگیں گے. ایک ہی موت کیا مانگتے ہو, بہت سی موتوں کو مانگو, اب بتلاؤ کہ یہ ٹھیک ہے یا جنت خلد ٹھیک ہے, جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے کہ وہ ان کا بدلہ ہے اور ان کا ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے. پھر نیکوں کا انجام بیان فرماتے ہیں کہ ان سے جن جنتوں کا وعدہ ہے اس کی ایک صفت تو یہ ہے کہ اس کے چاروں طرف نہریں جاری ہیں, جہاں چاہیں پانی لے جائیں, پانی بھی نہ بگڑنے والا. پھر دودھ کی نہریں ہیں اور دودھ بھی ایسا جس کا مزہ کبھی نہ بگڑے, اور شراب کی نہریں ہیں جس میں صرف لذت ہی لذت ہے, نہ بدمزگی نہ بےہودہ نشہ, اور صاف شہد کی نہریں ہیں اور ہر قسم کے پھل ہیں, اور ساتھ ہی رب کی رحمت مالک کی مغفرت. جنت کے پھل ہمیشگی والے ہیں, اس کے کھانے پینے کی چیزیں کبھی فنا ہونے والی نہیں. صحیح بخاری نیز مسلم نیز مسلم احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسوف کی نماز پڑھائی تھی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ دوران نماز کسی چیز کو گویا لینے کے ارادے سے آگے بڑھے, پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پچھلے پاؤں پیچھے کو ہٹنے لگے. رسول اللہ نے فرمایا, ہاں میں نے جنت کو دیکھا تھا اور چاہا تھا کہ ایک خوشہ توڑ لوں, اگر لیتا تو رہتی دنیا تک وہ رہتا اور تم کھاتے رہتے. مسند ابی اعلیٰ میں ہے کہ ایک دن ظہر کی نماز میں ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے کہ آپ ناگہاں آگے بڑھے اور ہم بھی بڑھے, پھر ہم نے دیکھا کہ آپ نے گویا کوئی چیز لینے کا ارادہ کیا, پھر آپ پیچھے ہٹ آئے. نماز کے خاتمے کے بعد عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول, آج تو ہم نے آپ کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا کہ آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا. رسول اللہ نے فرمایا, ہاں میرے سامنے جنت پیش کی گئی جو تر و تازگی سے مہک رہی تھی, میں نے چاہا کہ اس میں سے ایک خوشہ انگور کا توڑ لاؤں, لیکن میرے اور اس کے درمیان آڑ کر دی گئی, اگر میں اسے توڑ لیتا تو تمام دنیا اسے کھاتی اور پھر بھی ذرا سا بھی کم نہ ہوتا. اس معنی کی روایت صحیح مسلم میں بھی ہے. صحیح مسلم, صحیح ابن حبان, سنن دارمی وغیرہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جنتی خوب کھائیں پئیں گے لیکن نہ تھوک آئے گی, نہ ناک آئے گی, نہ پیشاب, نہ پاخانہ, مشک جیسی خوشبو والا پسینہ آئے گا اور اسی سے کھانا ہضم ہو جائے گا. جیسے سانس بے تکلف چلتا ہے اس طرح تسبیح و تقدیس الہام کی جائے گی. مسند احمد نی, صحیح ابن حبان اور معجم الاوسط وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک اہل کتاب نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ فرماتے ہیں جنتی کھائیں پئیں گے. رسول اللہ نے فرمایا, ہاں ہاں اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ ہر شخص کو کھانے پینے اور جمع اور شہوت کی اتنی قوت دی جائے گی جتنی یہاں 100 آدمیوں کو مل رہی ہو. اس نے کہا, اچھا تو جو کھائے گا پیے گا اسے پیشاب پاخنے کی بھی حاجت ہوگی, پھر جنت میں گندگی کیسی؟ رسول اللہ نے فرمایا, نہیں بلکہ پسینے کے راستے سب ہضم ہو جائے گا اور وہ پسینہ مشک کی بو کا ہوگا. سورہ واقعہ کی آیت نمبر 32 اور 33 میں اللہ نے فرمایا, جس کا ترجمہ ہے, وہاں جنت میں بکثرت میوے ہوں گے, نہ کٹیں نہ ٹوٹیں, نہ ختم ہو نہ گھٹیں, سائے جھکے ہوئے شاخیں نیچی, سائے بھی ہمیشگی والے ہوں گے. جیسا کہ اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 20 میں فرمایا, ایماندار نیک کردار بہتی نہروں والی جنتوں میں جائیں گے, وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور بہترین لمبے چوڑے سائے. صحیح بخاری اور مسلم میں ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں, جنت کے ایک درخت کے سائے تلے تیز سواری والا سوار 100 سال تک تیز دوڑتا ہوا جائے لیکن پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا. قرآن مجید میں سورہ واقعہ کی آیت نمبر 30 میں ہے, جس کا ترجمہ ہے کہ جنت میں سائے ہیں پھیلے اور بڑے ہوئے. عموماً قرآن کریم میں جنت اور دوزخ کا ذکر ایک ساتھ آتا ہے تاکہ لوگوں کو جنت کا شوق ہو اور دوزخ سے ڈر لگے. یہاں بھی جنت کا اور وہاں کی چند نعمتوں کا ذکر فرما کر فرمایا کہ یہ ہے انجام پرہیزگار اور تقوی شعار لوگوں کا, اور کافروں کا انجام جہنم ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 20 میں فرمایا, جس کا ترجمہ ہے کہ جہنمی اور جنتی برابر نہیں, جنتی بامراد ہیں. خطیب دمشق بلال ابن سعد رحمہ اللہ تابعی فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے بندو، کیا تمہارے کسی عمل کی قبولیت کا یا کسی گناہ کی معافی کا کوئی پروانہ تم میں سے کسی کو ملا؟ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم بیکار پیدا کیے گئے ہو اور تم اللہ تعالیٰ کے بس میں آنے والے نہیں ہو؟ اللہ کی قسم، اگر اطاعت الہی کا بدلہ دنیا میں ہی ملتا تو تم تمام نیکیوں پر جم جاتے. کیا تم دنیا پر ہی فریفتہ ہو گئے ہو؟ کیا اسی کے پیچھے مر مٹو گے؟ کیا تمہیں جنت کی رغبت نہیں جس کے پھل اور جس کے سائے ہمیش کی والے ہیں؟ اے اللہ، ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اور آتش جہنم سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں.
والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ ادعو و الیہ مآب وکذلک انزلناہ حکما عربیا ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق.
اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض آیتوں کے منکر ہیں. آپ اے نبی اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں. میں اللہ ہی کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں اور اللہ ہی کی جانب رجوع کرتا ہوں. اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے. اگر آپ نے اے نبی ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو نہ اللہ کے عذابوں سے آپ کا کوئی حمایتی ملے گا اور نہ بچانے والا. سامعین، بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. نزول قرآن سے خوشی ایمانداروں کو ہوئی ہے. جو لوگ اس سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں اور وہ اس کے عامل ہیں، وہ تو قرآن کے آپ پر اے نبی اترنے سے شاداں و فرحا ہو رہے ہیں، کیونکہ خود ان کی کتابوں میں اس کی بشارت اور اس کی صداقت موجود ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جس میں ہے کہ اگلی کتابوں کو اچھے طور سے پڑھنے والے اس آخری کتاب قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور آیت میں ہے کہ تم مانو یا نہ مانو، اگلی کتابوں والے تو اس کے سچے تابے دار بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ کی رسالت کی خبر ہے اور وہ اس وعدے کو پورا دیکھ کر خوشی سے مان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں کہ اللہ کے وعدے غلط نکلیں، اللہ کے فرمان صحیح ثابت نہ ہوں. پس وہ شاد ماں ہوتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں. ہاں، ان جماعتوں میں ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے. غرض بعض اہل کتاب مسلمان ہیں، بعض نہیں. تو اے نبی اعلان کر دیجئے کہ مجھے صرف واحد رب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم ملا ہوا ہے، کہ دوسرے کی شرکت کے بغیر صرف اللہ ہی کی عبادت اللہ کی توحید کے ساتھ کروں. یہی حکم مجھ سے پہلے کے تمام نبیوں رسولوں کو ملا تھا. اسی راہ کی طرف، اللہ ہی کی عبادت کی طرف میں تمام دنیا کو دعوت دیتا ہوں، اللہ ہی کی طرف سب کو بلاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف میرا لوٹنا ہے. جس طرح ہم نے آپ سے پہلے نبی بھیجے، ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائی، اسی طرح یہ قرآن جو محکم اور مضبوط ہے، عربی زبان میں جو آپ کی اور آپ کی قوم کی زبان میں ہے، اس قرآن کو ہم نے آپ پر نازل فرمایا. یہ بھی آپ پر خاص احسان ہے کہ اس واضح ظاہر مفصل اور محکم کتاب کے ساتھ آپ کو ہم نے نوازا. نہ اس کے آگے سے باطل نہ اس کے پیچھے سے آ کر اس میں مل سکے. یہ حکیم و حمید یعنی حکمت والے اور لائق تعریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس علم ربانی آسمانی وحی آ چکی ہے. اب بھی اگر آپ نے ان کی خواہش کی ماتحتی کی تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے آپ کو کوئی بھی نہ بچا سکے گا، نہ کوئی آپ کی حمایت پر کھڑا ہوگا. سنت نبویہ اور طریقہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بعد جو گمراہی والے راستوں کو اختیار کریں، ان علماء کے لیے اس آیت میں زبردست وعید یعنی ڈراوا اور دھمکی ہے.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.
اور ہم نے آپ سے پہلے اے نبی بہت سے رسول بھیجے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا. کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے. ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہیں نابود کر دیں اور جو چاہیں ثابت رکھیں. لوح محفوظ اللہ ہی کے پاس ہے. سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. معجزات کا صدور رسولوں کے اختیار میں نہیں. ارشاد ہے کہ جیسے آپ باوجود انسان ہونے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایسے ہی آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی انسان ہی تھے. کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، بیوی بچوں والے تھے. اور آیت میں ہے، یعنی سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں، کہ اے اشرف الرسل، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم یوحا الی، کہ میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں، میری طرف وحی الہی کی جاتی ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، راتوں کو تہجد بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں اور عورتوں سے بھی ملتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ جمع کرتا ہوں نکاح کر کے یا انہیں باندھی بنا کر. جو شخص میرے طریقے سے منہ موڑے وہ میرا نہیں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ معجزے ظاہر کرنا کسی نبی کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ عز و جل کے ہاتھ کی چیز ہے. وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جو ارادہ کرتے ہیں حکم دیتے ہیں. ہر ایک کا مقررہ وقت اور معلوم مدت کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ہر چیز کی ایک مقدار معین ہے. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے؟ سب کچھ کتاب میں لکھا موجود ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے. ہر کتاب کی جو آسمان سے اتری ہے ایک اجل ہے اور ایک مدت مقرر ہے. ان میں سے جسے چاہتے ہیں منسوخ کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں. بس اس قرآن سے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تمام اگلی کتابیں منسوخ ہو گئیں. اللہ تعالیٰ جو چاہے مٹائے، جو چاہے باقی رکھیں. سال بھر کے امور مقرر کر دیے لیکن اختیار سے باہر نہیں. جو چاہا باقی رکھا، جو چاہا بدل دیا، سوائے شقاوت و سعادت، حیات اور ممات کے، یعنی کسی کا بدبخت ہونا اور خوشبخت ہونا، زندگی اور موت کے، ان سے فراغت حاصل کر لی گئی ہے، جیسا کہ تفسیر طبری میں یہ بات موجود ہے. ان میں تغیر نہیں ہوتا. منصور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے مجاہد رحمہ اللہ سے پوچھا کہ ہم میں سے کسی کا یہ دعا کرنا کیسا ہے کہ اے اللہ، اگر میرا نام نیکوں میں ہے تو باقی رکھیے، اور اگر بدوں میں ہے تو اسے مٹا دیجئے اور نیکوں میں کر دیجئے. آپ نے فرمایا، یہ تو اچھی دعا ہے. سال بھر کے بعد پھر ملاقات ہوئی یا کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا تھا، تو میں نے ان سے پھر یہی بات دریافت کی. آپ نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یعنی سورہ دخان کی آیت نمبر 3-4 کی تلاوت کی اور فرمایا، لیلۃ القدر میں سال بھر کی روزیاں تکلیفیں مقرر ہو جاتی ہیں، پھر جو اللہ تعالیٰ چاہے مقدم مؤخر کرتے ہیں. ہاں، خوشبختی اور بدبختی کتاب نہیں بدلتی. شقیق ابن سلمہ رحمہ اللہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے پروردگار، اگر آپ نے ہمیں بدبختوں میں لکھا ہے تو اسے مٹا دیجئے اور ہماری گنتی نیکوں میں لکھ لیجئے، اور اگر آپ نے ہمیں نیک لوگوں میں لکھا ہے تو اسے باقی رکھیے. آپ جو چاہیں مٹا دیں اور جو چاہے باقی رکھیں، اصل کتاب آپ ہی کے پاس ہے. تفسیر ابن جریر طبری میں یہ بات بھی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے روتے روتے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے مالک، اگر آپ نے مجھ پر برائی اور گناہ لکھے ہیں تو انہیں مٹا دیجئے. آپ جو چاہے مٹاتے ہیں اور باقی رکھتے ہیں، اور ام الکتاب آپ ہی کے پاس ہے، آپ اسے سعادت اور رحمت کر دیجئے. ان تمام اقوال کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر کی الٹ پلٹ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی چیز ہے. چنانچہ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، بعض گناہوں کی وجہ سے انسان اپنی روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز بدل نہیں سکتی، اور عمر کی زیادتی کرنے والی بجز نیکی کے کوئی چیز نہیں. سنن نسائی اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے، اور صحیح حدیث میں ہے کہ صلہ رحمی عمر بڑھاتی ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے. بقول قتادہ رحمہ اللہ، یہ آیت مثل آیت ما ننسخ کے ہے، یعنی جو چاہے اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیں، جو چاہے باقی اور جاری رکھیں. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس سے پہلے کی آیت اتری کہ کوئی رسول بغیر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے تو قریش کے کافروں نے کہا پھر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے بس ہیں, کام سے فراغت حاصل ہو چکی ہے. پس انہیں ڈرانے کے لیے یہ آیت اتری کہ ہم جو چاہیں نوپید کر دیں. ہر رمضان میں نوپید ہوتی ہے, پھر اللہ جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں, جو چاہتے ہیں ثابت رکھتے ہیں, روزی بھی تکلیف بھی دیتے ہیں اور تقسیم بھی. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس کی اجل آ جائے چل بستا ہے, نہ آئی ہو رہ جاتا ہے یہاں تک کہ اپنے دن پورے کر لے. ابن جریر رحمہ اللہ بھی اس قول کو پسند فرماتے ہیں, حلال حرام اللہ کے پاس ہے, کتاب کا خلاصہ اور جڑ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, کتاب خود رب العالمین کے پاس ہی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کعب رحمہ اللہ سے ام الکتاب کی بابت دریافت کیا تو کعب رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اور مخلوق کے اعمال کو جان لیا, پھر کہا کہ کتاب کی صورت میں ہو جا, ہو گیا. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ام الکتاب سے مراد ذکر ہے, واللہ اعلم.
وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار.
اور ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو اے نبی دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہی ہے, حساب تو ہمارے ذمہ ہی ہے. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتے ہیں, کوئی اللہ کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں, وہ اللہ جلد حساب لینے والے ہیں. ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکاری میں کمی نہ کی تھی, لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں. جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس جہان کی جزا کس کے لیے ہے. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. نبی کے ذمے تبلیغ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے دشمنوں پر جو ہمارے عذاب آنے والے ہیں وہ ہم آپ کی زندگی میں لائیں تو آپ کے انتقال کے بعد لائیں تو آپ کو کیا؟ آپ کا کام تو صرف ہمارے پیغام پہنچا دینا ہے, وہ تو کر چکے, ان کا حساب ان کا بدلہ ہمارے ہاتھ ہے. آپ صرف انہیں نصیحت کر دیجئے, آپ ان پر کوئی داروغہ اور نگہبان نہیں. جو منہ پھیرے گا اور کفر کرے گا اسے اللہ آپ بڑی سزاؤں میں داخل کر دیں گے. ان کا لوٹنا تو ہماری طرف ہی ہے اور ان کا حساب بھی ہمارے ذمے ہے. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو آپ کے قبضے میں دیتے آ رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ آباد اور عالی شان محل کھنڈر اور ویران بنتے جا رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ مسلمان کافروں کو دباتے چلے آ رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ برکتیں اٹھتی جا رہی ہیں, خرابیاں آتی جا رہی ہیں, لوگ مرتے جا رہے ہیں, زمین اجڑتی جا رہی ہے؟ خود زمین ہی اگر تنگ ہوتی جاتی تو انسان کو چھپر ڈالنا بھی محال ہو پڑتا. مقصد انسانوں کا اور درختوں کا کم ہوتے رہنا ہے. مراد اس سے زمین کی تنگی نہیں بلکہ لوگوں کی موت ہے. چنانچہ عرب شاعر کہتا ہے, الارض تحیا اذا ما عاش عالمها متى يمت عالم منها يمت طرف كالارض تحيا اذا ما الغيث حل بها وان ابى عاد في اكنافها التلف. یعنی جہاں کہیں جو عالم دین ہے وہاں کی زمین کی زندگی اسی سے ہے, اس کی موت اس زمین کی ویرانی اور خرابی ہے, جیسے کہ بارش جس زمین پر برسے لہلہانے لگتی ہے اور اگر نہ برسے تو سوکھنے اور بنجر ہونے لگتی ہے. پس آیت میں مراد اسلام کا شرک پر غالب آنا ہے, ایک کے بعد ایک بستی کو تابع کرنا ہے, جیسا کہ اللہ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 27 میں فرمایا, وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى. یہی قول ابن جریر رحمہ اللہ کا پسندیدہ ہے. کافروں کی تدبیریں ناکام, اللہ کا ارادہ کامیاب. اگلے کافروں نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ مکر کیا, انہیں نکالنا چاہا, اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کا بدلہ لیا, انجام کار پرہیزگاروں کا ہی بھلا ہوا. اس سے پہلے آپ کے زمانے کے کافروں کی کارستانی بیان ہو چکی ہے کہ وہ آپ کو قید کرنے یا قتل کرنے یا دیس نکالا دینے کا مشورہ کر رہے تھے. وہ مکر میں تھے اور اللہ ان کی گھات میں تھے. بھلا اللہ سے زیادہ اچھی پوشیدہ تدبیر کس کی ہو سکتی ہے؟ ان کے مکر پر ہم نے بھی یہی کیا اور یہ بے خبر رہے. دیکھ لیجئے اے نبی کہ ان کے مکر کا انجام کیا ہوا, یہی کہ ہم نے انہیں غارت کر دیا اور ان کی ساری قوم کو برباد کر دیا. ان کے ظلم کی شہادت دینے والے ان کی غیر آباد بستیوں کے کھنڈرات ابھی موجود ہیں. ہر ایک کے ہر ایک عمل سے اللہ تعالیٰ باخبر ہیں. پوشیدہ عمل دل کے کھٹکے اللہ پر ظاہر ہیں. ہر عمل کرنے والے کو اس کے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے. آیت میں الکفار کی قراءت الکافرو بھی ہے. ان کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کا اچھا رہتا ہے, ان کا یا مسلمانوں کا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حق والوں کو ہی غالب رکھا ہے. انجام کے اعتبار سے یہی اچھے رہتے ہیں. دنیا اور آخرت انہی کی سورتی ہے.
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ.
اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں, تو آپ جواب دیجئے کہ مجھ اور تم میں اللہ گواہی دینے والے کافی ہیں اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. رسالت و نبوت کے منکر اور ان کا انجام. کافر آپ کو اے نبی جھٹلا رہے ہیں, رسالت کے منکر ہیں, تو آپ غم نہ کیجئے. کہہ دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے, میری نبوت کا وہ خود اللہ تعالیٰ گواہ ہے, میری تبلیغ پر تمہاری تکذیب کو وہ شاہد ہے, میری سچائی اور تمہاری تہمت پر وہ دیکھ رہے ہیں. علم کتاب جس کے پاس ہے اس سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہے. یہ قول مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ کا ہے, لیکن یہ قول صحیح رہی اس لیے کہ آیت مکے میں اتری ہے اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تو ہجرت کے بعد مدینے میں مسلمان ہوئے ہیں. اس سے زیادہ ظاہر ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ یہود و نصارہ کے حق گو عالم مراد ہیں. ہاں ان میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور سلمان اور تمیم داری رضی اللہ عنہم وغیرہ. مجاہد رحمہ اللہ سے ایک روایت میں مروی ہے کہ اس سے مراد بھی خود اللہ تعالیٰ ہے. سعید رحمہ اللہ اس سے انکاری تھے کہ اس سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ لیے جائیں, کیونکہ یہ آیت مکیہ ہے اور آیت کو من عندی ہی پڑھتے تھے. یہی قرآت مجاہد اور حسن بصری رحمہ اللہ سے بھی مروی ہے. صحیح بات یہی ہے کہ یہ اسم جنس ہے. ہر وہ عالم جو اگلی کتاب کا عالم ہے اس میں داخل ہے. ان کی کتابوں میں رسول اللہ کی صفت اور آپ کی بشارت موجود تھی. ان کے نبیوں نے آپ کی بابت پیشن گوئی کر دی تھی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں فرمایا, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ الْآیَةِ, یعنی میری رحمت نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے. میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے نام لکھ دوں گا جو متقی ہیں, زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں, ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں, رسول نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں, جس کا ذکر اپنی کتاب تورات انجیل میں موجود پاتے ہیں. اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 197 میں ہے, جس کا ترجمہ ہے کہ کیا یہ بات بھی ان کے لیے کافی نہیں کہ اس قرآن مجید کے حق ہونے کا علم علماء بنی اسرائیل کو بھی ہے.